मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت। तो ये कुर्ते बहुत छोटे घर वाले सिलवा देते हैं मेरी मर्जी के बगैर। ये देखो मैं जो कपड़े पहना हुआ होता हूं ना, कभी कुर्ता बहुत छोटा होता है, कभी कुर्ता बहुत लंबा होता है, तो इसमें मेरी अपनी कोई चॉइस नहीं है। जो पहना दिया पहन लिया। फिर लोग कह रहे होते हैं कि ये मौलानाओं पे सूट नहीं करता इतना छोटा कुर्ता। तो ना मेरे जूते मेरी मर्जी के होते हैं, ना मेरे कपड़े, इल्ला माशाल्लाह कभी कभार। सिर्फ एक पगड़ी है जो मेरी मर्जी की है, घड़ी भी मेरी मर्जी की नहीं होती। लोग पहना के चले जाते हैं, मुफ्ती साहब फिर वो पहन लेते हैं। तो इसलिए अच्छा खुशबू भी चार चीजें गिफ्ट ना किया करें काइंडली। एक कपड़े, नंबर दो जूते, नंबर तीन घड़ी, नंबर चार खुशबू। ये चार चीजें गिफ्ट करने का कोई फायदा नहीं। वजह उसकी है कि ये चार चीजें इंसान अपनी मर्जी से पहनता है तो सही होती है, दूसरे की मर्जी से पहनता है तो फिर मजा नहीं आता। तो ये छोटी सी बात आपकी खिदमत में पेश करनी थी। हम आगे चलते हैं। मुझे घड़ी गिफ्ट मिलती है फौरन किसी और को पहना देता हूं मैं, वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा किसी मेरे जरिए से किसी और को गिफ्ट मिल जाए। खैर हम बयान शुरू करते हैं। ये जो मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। ये बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, आप लोग को मुझे लग रहा है, महसूस हो रहा है। हमारी मस्जिद में एयर कंडीशन भी नहीं है। इस पूरे इलाके में ना सबसे गरीब मस्जिद हमारी है। लोग कहते हैं मुफ्ती साहब तो करोड़ों रुपए चंदा करते हैं, अगर करोड़ों चंदा होता तो हमारी मस्जिद का ये हाल ना होता। बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। लोग फेंकते रहते हैं, इस मौलवी को देखो अमेरिका जा रहा है, फला जा रहा है, फला जा रहा है, बहुत पैसा आ रहा होगा। तो आ रहा होता तो ये हाल होता? आप कह सकते हो घरों में लगा रहा होगा मौलवी, घर जाके भी देख लो हमारे, मेरे घर में ऐसी नहीं है अभी तक। खैर उसकी एक और हिकमत भी है, वो लगवा दूंगा मैं। इतना बड़ा मसला ऐसा ना हो मुझे जकात देना शुरू कर दें। कल ऐसी कोई जकात में ले आए कि लगा दो यार, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया अल्हम्दुलिल्लाह। असल में मुझे चार जगह लगाना है। मसला ये है कि हर चीज मुझे चार से जरब देनी पड़ती है और फिर लगा देंगे कोई, इतना अल्लाह ने बहुत दिया है, फिर उसके बिल उसको कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। फिर वो चार गुना, इसी का मतलब डबल से डबल। अल्लाह ने इतना दिया है वो भी हो जाएगा, लेकिन एक और हिकमत भी है, वो मैं क्यों बताऊं आपको सारी बातें, क्या मैं बता दूं? मैं चाहता हूं थोड़ा सा मशक्कतों का आदि रहे इंसान। मैं खुद भी रात गर्मी में ही सोया हूं, हालांकि हमारा जो मेहमान खाना है ना, जहां मेहमानों को ठहराते हैं, वहां एसी मैंने लगाया हुआ है, एयर कंडीशन। मैं खुद गर्मी में सोता हूं, क्यों अपने आप को छुई मुई बना रहे हो? ज्यादा छुई मुई ना बनाओ अपने आप को। अल्लाह ने मुझे इतना दिया, जो जाहिर है चार घरों को चला रहा हो तो क्या वो एसी में नहीं सो सकता? तो दफ्तर में हमने लगाया है मेहमान खाना, जहां लोगों को हम ठहराते हैं, जो कोई बहुत दूर से आ जाए, कोई करीबी रिश्तेदार आ जाए तो उसके लिए लगाया हुआ है। लेकिन मैं खुद उसमें नहीं सोता, सो सकता हूं मैं इसलिए कि अल्लाह ने गर्मी का मौसम जो दिया है ना, वो गर्मी लगाने के लिए दिया है, गर्मी से भागने के लिए बोलो नहीं दिया। सर्दियां जो अल्लाह ने दी हैं, सर्दी लगाने के लिए दी हैं, सर्दियों से भागने के लिए नहीं दी हैं। तो खुदा का वास्ता इतने छुई मुई मत बनो, इंसान के बच्चे बनो। بہت زیادہ چھوئی موئی بن چکی ہے. ابھی جو دیکھو حاجیوں کی اتنی ساری اموات ہوئی ہیں, وجہ کیا ہے؟ اور بھی وجوہات ہوں گی اس کی, لیکن حاجیوں کی بہت ساری اموات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایئر کنڈیشن سے نکلنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. تو یہ پسینہ اللہ نے کیوں رکھا ہے بھائی؟ دیکھو چلتا ہوا دریا جو ہے, چلتا ہوا پانی وہ فریش ہوتا ہے. ہماری باڈی میں نا جب تک یہ چلتی پھرتی رہے گی, مختلف قسم کے فضلات اس کے ہماری باڈی سے مختلف طریقوں سے نکلتے رہیں گے تو فٹ رہیں گے ہم. کہیں بھی بریک لگا دی نا, اب اللہ نے مختلف طریقے رکھے ہیں. ایک طریقہ ہے پسینہ, اس سے بھی ہماری باڈی فریش ہوتی ہے. قبض ہو جائے کسی کو تو ٹینشن میں آئے گا نا, خوراک کا ہم کھاتے ہیں وہ بھی خارج ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کرواتے تھے مہینے میں ایک دفعہ, تھوڑا سا بلڈ نکال دیتے تھے, اس سے بھی ہماری باڈی کیا رہتی ہے؟ فریش رہتی ہے. خواتین کو مینسز ہوتے ہیں, ان کی انرجی کا بہت بڑا حصہ اس میں ضائع ہوتا ہے, لیکن وہ مینسز ان کی صحت کے لیے ضروری ہیں. بچے کی ولادت ہوتی ہے, نفاس کا خون آتا ہے, بہت زیادہ ان کی انرجی اس میں ضائع ہوتی ہے, لیکن وہ ان کی صحت کے لیے ضروری. یہ ساری چیزیں باڈی کو ریفریش کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ریفریش سمجھتے ہیں, کمپیوٹر میں جب سسٹم میں گڑبڑ ہو تو کیا مارتے ہیں اس کو؟ ریفریش. ریفریش سے کام نہ چلے, ریسٹارٹ. ریسٹارٹ سے بھی کام نہ چلے, سافٹ ویئر اڑا دو اس کا, دوسرا ڈال دو اس میں. تو پسینہ نکلنا بھی ضروری ہے بھائی, خون نکلنا بھی ضروری ہے. اسی طرح جب شادی ہوتی ہے تو بھی انرجی استعمال ہونا شروع ہوتی ہے, وہ بھی ہماری باڈی کا حصہ ہے. جو لوگ بہت عرصہ اپنی بیویوں سے دور رہتے ہیں, سال سال, دو دو سال, ان کے بھی دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. صرف مینٹلی ڈسٹرب نہیں ہوتے, ان کی باڈی بھی خراب ہوتی ہے, بڑھاپا جلدی آتا ہے ان لوگوں میں. تو اللہ کا بنایا ایک نے, جو عورتیں بچے کی ولادت روک لیتی ہیں وہ بھی جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ بھی ایک پروسیس ہے, اللہ نے رکھا ہے ان کی انرجی اس طرح سے یوٹیلائز ہو. بچے کی ولادت میں, بلیڈنگ میں وہ انرجی یوٹیلائز ہوگی تو باڈی ریفریش ہوگی. اگر وہ انرجی روک لی جائے کہ جی طاقت استعمال نہ ہو جائے کہیں, تو وہ رکنے سے کیا ہوگا؟ ایسا ہی ہے جیسے پانی میں, تالاب میں پانی رک گیا تو پانی کا بیڑا غرق ہو گیا. پرانا پانی نکلے گا تو نیا پانی بولو آئے گا. اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو مشقت ہو. کل میں سویا نہیں ہوں گرمی کی وجہ سے, پسینے 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 پسینے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, انجوائے کرو اسی کو, ٹھیک ہے؟ ایسی کتنے سی سمجھتے ہو, انجوائے کرو انہیں پسینوں کو. تو اس لیے اپنے دیکھو, ہمارے مذہب پہ چلنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ محنت کے عادی نہ ہو. اس وقت تک مذہب پہ چلنا ممکن ہے نہیں, کیونکہ مذہب آپ سے جگہ جگہ آپ کی خواہشات چھڑواتا ہے. تو جو برگر فیملی بچہ ہوگا, جو بالکل ہی چھوئی موئی زندگی گزارے گا, وہ کیسے شریعت پہ چل سکتا ہے؟ شریعت پہ چلنا نفس کی خواہش کی مخالفت کے بغیر ممکن نہیں ہے. بس ایک بات کر کے میں آگے چلتا ہوں, کیونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے. آپ بولیں گے مفتی صاحب کیا میڈیکل سائنس لے کے بیٹھ گئے ہیں, پسینے نکل پہلے ہی نکل رہے ہیں اور نکال رہے ہیں ہمارے پسینے. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو, دنیا میں ٹینشنوں کی دو قسمیں ہیں. ایک ٹینشن جو نیچرل ہے, قدرت نے رکھی ہے, وہ ٹینشن صحت کے لیے اچھی ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ وہ سب کو ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو نا؟ اس کی علامت کیا ہے؟ سب کو ہوتی ہے. تو ظاہر ہے ساری انسانیت بیمار تو نہیں ہو سکتی نا. سردی کی ٹینشن یہ سب کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جب سردی آتی ہے تو پورے ملک پہ آتی ہے سردی, کسی ایک اکیلے کو نہیں لگ رہی ہوتی, تھر تھر کانپ رہا ہوتا. گرمیوں کی ٹینشن اللہ نے سب کے لیے, تو یہ سب کے مطلب ہے کہ اللہ دینا چاہتے ہیں یہ ٹینشن, یہ آپ کے لیے مفید ہے. کبھی کبھار ہمیں زکام ہو جاتا ہے, یہ سب کو ہوتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا آدمی میں نے نہیں دیکھا جس کو کبھی بھی زکام نہ ہوتا ہو. اب یہ چھوٹی سی بیماری جو ہے, یہ ہے ٹینشن, لیکن یہ سب کو ہوتی ہے. اسی وجہ سے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں آغا خان ہاسپٹل کے, میری ان سے گپ شپ ہوئی, انہوں نے کہا کہ جو ہیلتھ کے اور صحت کے معیارات ہیں نا, ان میں نزلہ زکام کھانسی کو شامل نہیں کیا جاتا. یعنی کھانسنے والا نزلے والا آدمی بھی صحت مند ہی ہے. ہاں ایسا نہ ہو کہ کھانستا ہی آ رہا ہو بچپن سے, یعنی کبھی کبھار کھانسی زکام نزلہ سے کیا ہوتا ہے, یہ وہ ٹینشنیں ہیں جو آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچا لیتی ہیں, آپ کا امیون سسٹم بوسٹ کر دیتی ہیں. یہ تو ان چیزوں میں پریشان ہونا, اسی طرح بچے جب پیدا ہوتے ہیں بچہ چیخ چیخ کے روتا ہے گلا پھاڑ پھاڑ کے, ہاں کچھ نہیں دیکھتا کہ یہ کمبخت کے باپ کے سونے کا ٹائم ہے یا ماں کے سونے کا ٹائم ہے. جب وہ روتا ہے تو اور وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ کسی ایک ہی بچے کے ساتھ ہوتا ہے یا ہر بچے کے ساتھ ہوتا ہے؟ ہر بچے کے. اس کا مطلب یہ نیچرل ہے, یہ اس کے لیے ضروری ہے, نہیں روئے گا نقصان ہوگا اس کو. اس لیے ایک دم بچے کے رونے پہ مائیں آج کل کیا کرتی ہوں, میرا بچہ پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے, وجہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہی, ہاں اس کو چپ نہیں کراؤ, چپ رونے دو کمبخت کو, رونے دو پاگل آدمی. یہ نیچرل ہے بھائی, اللہ تعالیٰ تمہارے اندر برداشت پیدا کرنا چاہتے ہیں, اللہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تم گدھے تو نہیں ہو کہیں. دیکھو قرآن کہتا ہے کہ میں نہ کسی کا زبانی دعویٰ قبول نہیں کرتا جب تک اس کو آزما نہ لوں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں سورہ عنکبوت کے. تو ہر انسان دعویٰ کرتا ہے میں خوش اخلاق ہوں, میرے اندر برداشت ہے. تو اللہ بچے کو کہتے ہیں چیخ رو, بلا وجہ رو, کوئی ریزن نہیں ہونی چاہیے, اور ایسے ٹائم پہ رو جب ان کمبختوں کے سونے کا ٹائم ہو. اب جو پاگل ہے ان کو غصہ آئے گا بچے کے اوپر, حالانکہ بچے کو کوئی قصور ہے, اس کو کیا پتا کہ سونے کا ٹائم ہے جاگنے کا ٹائم ہے. تو پاگلوں کو غصہ کس پر آئے گا؟ بچے پر. وہ چیخیں گے چپ ہو جا, خاموش ہو جا, بے وقت چیختا ہے گلا, مائیں کیا کہہ رہے تھے گلا دبا دوں گی تیرا. تو فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ ہے انسان لیکن یہ جو ماں باپ ہیں یہ اصل میں گدھے ہونے چاہیے تھے, فرشتوں نے ان کو کیا بنا دیا, یعنی ہیں انسان, سافٹ ویئر کون سے ڈلے ہوئے ان میں, ڈنکی والے, گدھے کے نامناسب ہے. سافٹ ویئر جو ان میں ڈلے ہوئے ہیں وہ کون سے ڈلے ہوئے ہیں, ڈنکی کے. اس لیے یہ بہت بہترین معیار ہے کسی کے اخلاق کو جانچنے کا کہ بچے پہ اس کو غصہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اگر بچے پہ آ رہا ہے نا, جو نا سمجھ بچہ ہے, اس پہ غصہ آنا اس کی علامت ہے کہ آپ ادھر سے آؤٹ ہیں. بالغ پہ غصہ آنا بنتا ہے کیونکہ وہ جو کر رہا ہے جان کے کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے وہ. بچے کو کیا پتا بھائی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, تو بچے پہ کیوں غصہ آ رہا ہے آپ کو؟ اس کا مطلب آپ اوپر سے پارے ہیں. آپ کو تکلیف ہونا ایک الگ بات ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی نیند خراب ہو رہی ہے, صبح آفس جانا ہے, دفتر جانا ہے, چلو سمجھ میں آ رہا ہے. غصہ کس بات پہ آ رہا ہے؟ بچے پہ. اس کے غصے میں تھوڑی اتنی سینس ہے. تو بچے کا رونا یہ نیچرل ہے, سمجھتے ہو. ہاں کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا بہت زیادہ ہی روئے چلا جا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن صرف رونے پر پریشان ہونا یہ بیوقوفی ہے. اسی طرح بچوں کو موشن لگنا یہ بھی کیا ہے, بولتے کیوں نہیں, نیچرل ہے. سب بچوں کو موشن لگتے ہیں, قدرت نے ان کے پیٹ کی صفائی کا یہ سسٹم بنایا ہوا ہے. تو ایک دم پاگل ہو جانا, بچے کو موشن لگ گئے, پاگلوں کی طرح چیخنا, یہ اس کی علامت ہے کہ موشن آپ کو لگنے چاہیے تھے, اصل میں غلطی سے اس کو لگ گئے. ہاں اس میں یہ ہے کہ جو سمجھدار ڈاکٹر ہیں وہ یہی کہتے ہیں, جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, کہ ہوئے کوئی بات نہیں, اتنی جلدی اس کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہے, اتنی جلدی سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ نیچرل ہے, ہر بچے کو موشن لگتے ہیں, یہ نیچرل ہے بچوں میں. تو ہاں بہت زیادہ نہ ہو جائیں, اور وہ جو ڈاکٹر احتیاطی تدبیریں بتاتے ہیں وہ کرتے رہیں آپ, ORS وغیرہ. میں ڈاکٹر نہیں ہوں کہ کسی بچے کو تین دن سے موشن لگے ہوئے آپ نے اور لگا دیے, اس کا مادہ فاسدہ سارا ہی نکل گیا. وہ حکیم صاحب کا قصہ سناتا ہوں نا میں, کہ مادہ فاسدہ حکیم صاحب نے کہا اس کا نکالو. ایک حکیم صاحب ہر ایک کو موشن کی دوا دیتے تھے, تو عطائی حکیم نا, جعلی حکیم ہوتے ہیں. میں نے ایسے حکیم بھی دیکھے ہیں جو پیشنٹ جائے گا اس کو کہتے ہیں کہ پہلے ہم آپ کو جلاب آور دوا دیں گے, آپ کا پیٹ صاف ہوگا, باڈی نئے سرے سے ریفریش ہوگی, پھر ہم علاج کریں گے. پاگل آدمی تو کیا کر رہا ہے یار, ہر ایک کو موشن. تو اسی طرح ایک حکیم صاحب ہر ایک کو موشن کی دوا دیا کرتے تھے کہ پہلے مادہ فاسدہ نکلے گا, جو فاسد مادہ ہے نا وہ نکلے گا, پھر ہم علاج کریں گے. ایک بہت باریک سا آدمی چلا گیا, لوگوں نے کہا اس میں مادہ فاسدہ ہے ہی نہیں, مادہ ہی نہیں ہے, فاسد کہاں سے ہوگا, تو خدا کے لیے کچھ خیال کرنا. حکیم نے کہا نہیں, ہمارا علاج کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم مادہ فاسدہ نکالیں گے, اس کے بعد ہم علاج کریں. اس کو جلاب آور دوا دے دی, اس کا مادہ فاسدہ نکلنا شروع ہو گیا. حکیم کو لوگوں نے بلایا, بھائی یہ مر رہا ہے. حکیم نے کہا مادہ فاسدہ ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہجامہ کر کر کے نا, جو ہجامے والے اناڑی کہتے ہیں فاسد خون ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا. بھائی یہ غلط بات ہے, یہ ہجامہ والے بھی ایسے ہی کھینچ کھینچ کے خون نکال رہے ہیں اور اس پہ سنت کا لیبل لگا دیتے ہیں, پھر اتنا خون نکال دیتے ہیں. جب ان سے بولو کیا کر رہے ہو, کہہ رہے ہیں یہ فاسد خون ہے, فاسد خون ہے. او بھائی جان خون ہے, یہ بلڈ ہے, یہ وہی بلڈ ہے جو رگوں میں دوڑ رہا ہے, پھر چکر آئیں گے آدمی مر جائے گا, اتنا زیادہ نہیں کرو. جو کیا یار, یہ ایک مستقل ٹاپک ہے. ہر شخص پاکستان میں ہر فیلڈ میں ماہر ہے, اور جب تک کسی چیز میں پورا غلو نہیں ہوتا نا, اس وقت تک منجن بکتا نہیں ہے. ہجامہ والوں کو دیکھ لو, ہر بیماری کا علاج کس میں بتایا ہوا ہے؟ ہجامہ میں. آپ بتاؤ, لوگ آپ پر اعتماد کریں نہ کریں, ان کا ہیڈ ایک ہے, اس پہ لیبل لگا دیتے ہیں قرآن و سنت کا. تو اسلام کو بدنام کر رہے ہو آپ, ہر چیز ہجامہ, ہر چیز. بھائی ایسا ہی اگر ہوتا تو یہ ڈاکٹر پاگل ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں, پورا میڈیکل سائنس کا ایک علم ہے, صدیوں سے لوگ اس میں ترقی کرتے کرتے آج ایک عروج پہ پہنچے ہیں, وہ سارے منجن بیچ رہے ہیں. ان سب کو چاہیے کلینک بند کر کے بس سرنج لے کے خون چوستے رہے لوگوں کا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک میں ہر طبقے سے ملتا ہوں, جتنے پھینکو پاکستان میں, قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, جتنے پھینکو آپ کو پاکستان میں ملیں گے پوری دنیا میں, اتنے بڑے بڑے پھینکو کہیں بھی نہیں ہے. خیر کیا کریں, اب کہاں وہ مادہ فاسدہ نکال کے پھر ہم بیان شروع کرتے ہیں. تو وہ حکیم نے کو لوگوں نے کہا کہ حکیم صاحب مادہ فاسدہ نکل رہا ہے, مر رہا ہے. انہوں نے کہا مادہ فاسدہ ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا. بالآخر اس کا انتقال ہو گیا, قبر میں دفنا دیا. لوگ حکیم کی کلینک پر آئے, اس کے مطب پہ آئے, کیا ہوا ہے بھائی, یہ تو مر گیا. حکیم نے کہا شکر کرو مادہ فاسدہ نکال کے مرا ہے, ساتھ لے کے نہیں گیا قبر میں, فریش ہو کے گیا, بالکل کوئی باڈی کے اندر گندگی, بولو بالکل صاف ستھرا, نیٹ کلین. تو ایسا نہ ہو کہ بچے کو اتنے ایموشن لگ جائیں کہ وہ سارا ہی مادہ فاسدہ اس کا نکل جائے. اس لیے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, آپ بچے کو چائلڈ اسپیشلسٹ ہی کو دکھایا کریں, لیکن میں صرف ایک آپ کو سمجھانے کے لیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو بہت زیادہ ہم لوگ ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں, مائیں بھی پاگل ہو جاتی ہیں, ہائے کیا ہو گیا, ہائے کیا ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوا بھائی, سب بچوں کے ساتھ رونا پیٹنا بھی ہوتا ہے, چیختے بھی ہیں, چلاتے بھی ہیں, موشن بھی ہوتے ہیں, اور بخار بھی ہوتا ہے بچوں کو. اور بچپن میں جتنا بخار ہو جائے نا وہ زیادہ اچھا ہے. دیکھو شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, میں 16-17 سال کی عمر سے لے کے نا مجھے اب تک کتنے وبائیں آتی ہیں, کتنے مسائل ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے میں مجھے فیور نہیں ہوتا, اللہ نے بچایا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, مجھے صرف ایک دفعہ فیور ہوا ہے, وہ ہجامے کی وجہ سے. وہ اتنا زیادہ ہجامہ کر دیا تھا, مادہ فاسدہ نکالتے نکالتے میرا ہی نکل, میں ہی مرنے لگا تھا. خیر پھر وہ ملیریا نے اٹیک کیا, اور ایک آدھ دفعہ ہلکا پھلکا اور ہو گیا ہوگا. وجہ کیا ہے, ہمیں بچپن میں ڈاکٹر اچھا مل گیا تھا. جب بخار ہوتا تھا نا بچپن میں, تو میری والدہ مجھے ایک سرجن کے پاس لے کے جاتی تھی, اور وہ آرمی کے سرجن تھے اور اچھے جنرل فزیشین بھی تھے وہ. تو وہ کیا کرتے تھے, وہ ہمیں ہلکی پھلکی دوا دیتے تھے وہ ڈاکٹر صاحب. ہمارا بخار چلتا تھا 15-15, 20-20 دن. تو والدہ ان سے کہتی تھی کہ بھائی اس کو جلدی ٹھیک کر دیں. اچھا سب بچوں کے ساتھ یہی حال تھا, وہ بخار کھینچتے تھے 15-15, 20-20 دن. تو اب جلدی ٹھیک کرو بھائی, وہ کہتے تھے کہ دیکھو بچوں کا ابھی نا جو امیون سسٹم ہے نا وہ اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہے, وہ بن رہا ہے. اگر ابھی سے ان کو اینٹی بایوٹک دے کے ہم بخار کچلتے رہیں گے نا تو بڑے ہو کر بیمار ہی رہیں گے. پھر ہونے دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, 15-15, 20-20 دن کھینچنے دو اس کو, خود ہی ٹھیک ہوگا یہ. تو وہ اس ڈاکٹر کا ہم پر اتنا احسان ہے, میں تو اس کے لیے دعائیں کرتا ہوں. اچھا پبلک پھر اس ڈاکٹر کے پاس جاتی نہیں تھی, مائیں نہیں جاتی تھی, مائیں کہتی تھی بچہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. وہ کہتا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ڈینجرس نہیں ہے, کھینچنے دو 15 دن 20 دن, ایک مہینہ لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آرام کراؤ, اسکول کی چھٹیاں کرا دو اس کو. تو اس ڈاکٹر کی کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا, ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یار ان کے پاس جا کے بندہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو ایک اور ڈاکٹر تھے, پھر لوگ ان کے پاس لے جاتے تھے مائیں. हमारी अम्मा नहीं लेकर गई हमें, हमारी अम्मा ने कहा भाई ठीक है यही खिलाते रहो हल्का हल्का, वो एक बस लाल सा सिरप दे देते थे, पेनाडोल टाइप का होता था मेरा ख्याल है। तो जो पड़ोस में एक और डॉक्टर थे वो बैठे होते थे इंजेक्शन लेके ना, हैवी एंटीबायोटिक लेके, इधर गया ठक बंदा ठीक, समझ रहे हैं ना। तो लोग कहते थे यार ये बंदा है ठीक, ये डॉक्टर क्या है, ये सही डॉक्टर है, इसके पास जाओ दो दिन में बंदा बाकायदा दौड़ने लगता है। तो ये खयानत है डॉक्टरों की। डॉक्टरों में भी दोनों तरह के डॉक्टर होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अब जो नोट छापने की जिसको फिक्र होगी उसको इसकी कोई फिक्र नहीं है कि यार मैं जो इतने से बच्चे को इतनी हैवी एंटीबायोटिक दे रहा हूं उसके रिजल्ट क्या निकलेंगे। कई बार दफा तो एंटीबायोटिक जरूरी होती है, तो ये फैसला आप ना करें या मेरे बयान से फैसला ना करें कि खिलानी है कि नहीं, ये डॉक्टर ही फैसला करेगा। लेकिन डॉक्टरों में भी ये बात देखनी चाहिए कि कौन सा डॉक्टर लालची है और कौन सा आपकी सेहत के साथ बोलो मुखलिस। तो मेरे ऊपर डॉक्टर का एहसान है, उन्होंने मुझे हैवी डोज नहीं दी, इंजेक्शन नहीं लगाए, एंटीबायोटिक नहीं दी, उसका असर ये निकला मैं कहां कहां नहीं गया, ऐसे ऐसे इलाकों में गया हूं जहां इंतहाई शदीद सर्दी, और ऐसे ऐसे इलाकों में गया हूं जहां इंतहाई शदीद गर्मी, नजले भी होता है, खांसी भी, जुकाम सब कुछ। इसकी नौबत बहुत कम आती है कि बिस्तर पे लेट जाओ, अब आना शुरू हो जाए बयान के बाद तो एक अलग बात है, वो तो अल्लाह की मर्जी, क्या ख्याल है। तो मैं जो असल बात आपसे कर रहा हूं ये भी हमारे मजहब का हिस्सा है, अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा छुई मुई बोलो मत बनाओ। पता है कुछ टेंशनें ऐसी हैं कि वो टेंशनें उठाना आपको आपकी टेंशन खत्म करने का जरिया बनता है, और कुछ टेंशनें ऐसी हैं कि उनसे जान छुड़ाना टेंशन का जरिया बनेगा। एक चरसी, वो चर्स नहीं पीता, खुशी होती है या टेंशन होगी उसको जब चर्स नहीं मिलेगी, टेंशन। लेकिन अगर वो ये टेंशन उठा लेगा तो हमेशा की टेंशन से जान छूटेगी कि नहीं छूटेगी, क्या ख्याल है भाई। जो सिगरेट पीने की टेंशन, सिगरेट पीने का आदि है, वो जब सिगरेट नहीं पिएगा तो खुशी होगी या टेंशन होगी, टेंशन होगी। लेकिन ये टेंशन चंद दिन उठा ले तो ये बहुत बड़ी टेंशनों से उसको निजात देगी, खर्चा बच जाएगा उसका, और वो जो उसकी सिगरेट ना मिलने पर तबीयत खराब होती थी वो तबीयत खराब होना बंद, सिगरेट पीने के बाद जो उसको सुकून मिलता था वो सिगरेट पिए बगैर ही मिलना शुरू हो जाएगा, क्या ख्याल है भाई। तो जो सुकून के पीछे भागते हैं ना उनको सुकून के अलावा सब कुछ मिलता है। हम मैंने और आपने ये देखना है कि अल्लाह रसूल का हुक्म किया है, उसको फोकस करोगे तो सुकून आपके पीछे भागेगा। अभी लोग सुकून मार्केटों में जाके खरीदने की कोशिश में है, ये खरीदने वाली चीज नहीं है, दिल अल्लाह के हाथ में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का कल्ब बैन उस्बुअय रहमान, रहमान की दो उंगलियों के बीच में है, दो उंगलियों के बीच में, जिस तरफ को चाहता है पलटा देता है। तो इसलिए हमने फोकस करना है अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को। यहां एक और बात मैं आपसे अर्ज करूं, हम सुकून तलाश करते हैं खाने पीने में, तभी आज का मुसलमान हर वक्त जुगाली करता है, क्या ख्याल है, बोलो ना क्या हो गया। हर वक्त क्या करता है, जैसे बकरियां नहीं हर वक्त खाती हैं, जब नहीं खाती तो फिर वैसे ही मुंह चलता रहता है। हमारी बकरी को आगे देख लेना किसी वक्त, जब खाना होगा तो खा रही होगी और जब नहीं होगा ना तो मुंह चला रही होगी। इसके अलावा कोई और काम है और मेंगनियां बना बना के निकाल रही होगी, इधर खाएगी, इतनी मेंगनियां निकालती है ना बकरी, खाएगी निकालेगी इधर से मेंगनियां बना के, तो दूध भी बना के निकालती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंसान भी ना आज का सुकून की तलाश में चाहता है कि हर वक्त कुछ ना कुछ खाता रहे, ये मिजाज शरीयत नहीं है, ये सुकून हासिल करने का नेचुरल तरीका बोलो नहीं। अगर आपने अपने आप को खाने का आदि बना लिया ना, इससे आपकी टेंशन खत्म नहीं होगी, इससे आपकी टेंशन बढ़ जाएगी, और खाने को दिल करेगा, और खाने को दिल करेगा, थोड़ी देर कुछ नहीं मिला फिर दिल चाहेगा, किसी काम के नहीं रहोगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए हमारी शरीयत में कोई एक हदीस भी ऐसी नहीं है, कोई ज़ईफ हदीस ही हो जिसमें खाने की फजीलत हो कि खाना खाना सवाब है, कहीं भी नहीं मिलता। ये तो पता नहीं मजहब में खाने का तसव्वुर आया कहां से, मैं तो इस पे हैरान हूं, कोई एक भी मिसाल नहीं मिलती हमें इसकी। और मीठा खाना तो है ही नहीं, एक तो हम लोगों ने जुर्म ये किया कि खाना इस्लाम के खाते में डाल दिया, تبھی جتنے مذہبی لوگ ہیں ان میں میجورٹی آپ کو کھانے پینے والی نظر آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ مذہب میں کھانے پینے کی رسومات ہم نے بڑھا دی. تیجے کا کھانا، چالیسویں کا کھانا، پھر محرم کا حلیم، یہ سارے مذہبی کھانے ہیں نا بھائی جان. کیا ہو گیا؟ دیکھو محرم کا حلیم، پھر چالیسواں بھی ہوتا ہے کوئی محرم کا، پھر ربیع الاول آیا، وہ تو فسٹ ربیع الاول سے لے کے بلکہ ربیع الاول سے پہلے سے ہی کھانے شروع ہو جاتے ہیں اور چلتے ہیں ربیع الاول کے اینڈ کے بعد، یعنی ربیع الثانی تک بھی چلتے ہیں. وہ پھوڑنے پھاڑنے کا ہی مہینہ کہلایا جاتا ہے. کھاتے رہو، دیگے، بریانی، مٹھائیاں. ابھی کوئی صاحب کے بیٹا پیدا ہوا، مٹھائی لے کر آ گئے ہمارے لیے. اللہ ان کے برکت دے ماشاء اللہ. مٹھائیوں کا رواج ختم کرو، سمجھتے ہو؟ یہ مٹھائی جو ہے ہمارے مذہب سے میچ نہیں. ہمارے مذہب سے پتہ ہے کیا چیز میچ کرتی ہے؟ گوشت، جس سے وزن نہیں بڑھتا. ہمارے نبی نے بچہ پیدا ہونے پر مٹھائی کا حکم دیا یا بکرا کاٹنے کا حکم دیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ گوشت. تو ہمارے نبی تو ہمیں گوشت خور بنانا چاہتے ہیں جس سے وزن بڑھتا نہیں ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں ہر خوشی پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مٹھائی. تو ہم لوگوں کو لڈو بنانا چاہتے ہیں، کیا خیال ہے بھائی؟ ہم لوگوں کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ لڈو. تین میٹھے ہیں جو شریعت میں جس کی فضیلت ہے. ایک انجیر ہے جس کا اللہ نے قرآن میں بڑا زبردست ذکر کیا. انجیر میں جس ٹائپ کا گلوکوز ہوتا ہے وہ ایک الگ ٹائپ کا ہے، جو ڈاکٹر کی اس کو الگ نام دیتے ہیں اس. دوسرا ہے شہد، اس میں بھی ڈفرینٹ ٹائپ کا گلوکوز ہوتا ہے. اور تیسری چیز ہے کھجور، اس میں دونوں طرح کا گلوکوز ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ تو ہمیں نہیں ملتا کوئی. ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جلیبی کبھی کھائی ہو، یا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برفی کھائی ہو؟ مٹھائیوں کے نام ہیں ہی نہیں. کھا لیں آپ، ہم بھی کبھی کبھار کھا لیتے ہیں، اس پہ مذہب کا لیبل بولو. یہ میرا بیان جو ہے نا، آپ کہیں گے مفتی صاحب کس ٹائپ کا بیان لے کے بیٹھ گئے ہو آپ. یہ میں وہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو ہماری سوسائٹی کی نیڈ ہیں. دیکھو اسلام کی خوراکوں پہ اگر غور کرو گے نا تو پتا چلے گا کہ اسلام آپ کو ایکٹیو بنانا چاہتا ہے، اسلام آپ کو سست نہیں بنانا چاہتا. ہمارے جو دیندار حضرات ہیں یا مسلم قوم ہے، ان کی خوراکیں ایسی ہیں کہ یہ کمبخت چست ہو ہی نہیں سکتے. تو جو چست نہیں ہو سکتا وہ مذہب پہ کیسے عمل کر سکتا ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. مذہب میں نا سستی منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن الکسل، اے اللہ بزدلی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں اور سستی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. اسلام ایک پورا پیکج ہے. اگر سستی سے نبی نے پناہ مانگی ہے، سستی کو کی حوصلہ شکنی کی ہے، تو یہ ہو سکتا تھا اسلام آپ کو خوراکیں وہ کھلائے جو آپ کو کولیسٹرول کا ڈبہ بنا دیں، سست بنا دیں، اور پھر چستی کی ترغیبیں دیں. اس کا مطلب دیکھو، ایک ڈاکٹر ورک شاپ کروا رہا ہو اور آپ کو ایکٹیو رہنے کے طریقے بتا رہا ہو، اور پھر ہر ایک کے سامنے رسگلے کے ڈبے لا کے رکھ دی ہوں، تو آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں میں اور آپ کے ایٹیچیوٹ میں تضاد ہے، یہ دونوں آپس میں ملتی نہیں. اور آسان مثال، ایک ڈاکٹر آپ کو کینسر کے خلاف موٹیویٹ کر رہا ہو، سمجھا رہا ہو کینسر بہت خطرناک ہے، کینسر سے دور بھاگو، کینسر سگریٹ سے ہوتا ہے، کینسر موٹاپے سے ہوتا ہے، کینسر فلانی چیز سے ہوتا ہے، کینسر ڈمکانی چیز سے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سٹا لگا رہا ہے بیٹھ کے، اور آپ کا ایک ڈبہ آپ کو بھی پکڑا ہے گولڈ لیف، یہ لیجیے K2 کنگ سائز فلٹر، ہمارے دور میں یہی ایڈ آتے تھے، اب پتہ نہیں کیا آ رہے ہیں، یہ کھائی. آپ بولو گے ڈاکٹر صاحب وہ کیا تقریر تھی وہ جو آپ گھنٹوں سے کر رہے تھے؟ تو ڈاکٹر کہے اصل میں مجھے لیکچر کے پیسے ملتے ہیں، تو لیکچر تو میں نے دینا ہے. بھائی اس لیکچر کے تو مجھے پیسے ملتے ہیں تو وہ تو میں نے دینا تھا، تو اس لیے باقی اب یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ہم سگریٹ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے. تو آپ بولو گے ٹھیک ہے، پھر آپ ایک ایز اے لیکچرار بہت ایک اچھے ہیں، آپ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آپ کی 2% کی حیثیت نہیں ہے، آپ تو لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو آپ مجھے جواب بتاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خوراکیں ہمیں وہ بتاتے جو ہمیں سست بنائیں اور ترغیب ہمیں چست رہنے کی دیتے، تو کیا آپ اللہ کے پیغمبر ہوتے؟ بولتے کیوں نہیں، پھر ہوتے اللہ کے پیغمبر؟ پھر نہیں ہوتے. آپ کو پتا ہے یہ جو کھانا پینا ہے نا، یہ ہمارے مذہب کا بہت اہم ٹاپک ہے، یہ ہلکا نہیں ہے. نماز روزہ تو ہے ہی اسلام کے پانچ ارکان، وہ تو ہیں ہی، لیکن نماز روزے پر آنے کے لیے اور اپنی زندگی میں شریعت کو لانے کے لیے اور بھی کچھ پیکج دیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب تک ان پیکجز کو ہم اختیار نہیں کریں گے، اسلام پہ چلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اسلام میں بے جا غصہ، بلا وجہ غصہ، یہ ہر وقت توے پہ بعض لوگ جیسے بیٹھے رہتے ہیں نا غصے میں، یہ اچھی خصلت ہے یا بری خصلت ہے؟ قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ، نیک لوگ غصے کو کیا کرتے ہیں؟ پیتے ہیں. اب ایک طرف اسلام کہہ رہا ہے کہ غصہ بری چیز ہے، کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے، وہ نیچرل بھی ہے، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دم ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھنا ہر وقت، بعض لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے جیسے ابھی ایک دھماکے سے پھٹ جائیں گے وہ نا، تو یہ بری خصلت ہے. کیا خیال ہے؟ تو جب بھی کوئی عالم بزرگ غصے کا علاج کرے، جس کے پاس آپ جاؤ، تو وہ غصے کے دونوں پہلوؤں پہ غور کرے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو غصہ کسی روحانی وجہ سے آ رہا ہوں، آپ میں تکبر ہے. غصہ جس کو زیادہ آتا ہے نا، دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک روحانی وجہ کا مطلب اس میں تکبر ہے، اس کے اندر اس کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں بہت نیک ہوں. بعض لوگوں کو اپنے بارے میں یہ خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ میں بہت بولو نیک ہوں. یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جو مشہور ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ، جن کے لوگ ہر وقت تعریفیں کرتے رہتے ہیں، مفتی صاحب آپ اتنے اچھے، آپ اتنے اچھے. تو بعض دفعہ آدمی کو اپنے بارے میں وہم ہوتا ہے، شاید واقعی میں بہت اچھا ہوں. یہ ہو جاتا ہے، یہ بہت خطرناک بیماری ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر کوئی آپ سے غلطی ہوتی ہے نا، اور کوئی کہتا ہے آپ سے یہ غلطی ہوئی، تو آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے. وہ کہتا ہے میں کیسے، مجھے تو اتنے لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، وہ بھی مجھے اچھا کہہ رہا تھا، وہ بھی مچھا کہہ رہا تھا، وہ بھی اچھا، تو یہ میرے، میں کیسے بھائی، دل چاہ رہا تیرے رکھ کے میں تھپڑ لگاؤں. بھائی جتنا بھی اچھا ہو جائے، یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اب آپ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا بھی ہوتا تو وہ کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جن لوگوں کو ایسے غصہ آتا ہے نا، یہ روحانی مسئلہ ہے ان کے ساتھ. ان کو اپنے بارے میں، بلی الانسان علی نفسہ بصیرہ، قرآن کہتے ہیں انسان اپنے بارے میں باخبر ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، لیکن وہ اپنے بارے میں اپنی رپورٹ کے بجائے دوسروں کی رپورٹوں پہ اعتماد کرتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی بہت اچھا، تو وہ اپنے بارے میں خوش فہمی میں. یہ بہت مسئلہ مذہبی اسکالرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور جو بھی اس طرح کے ذرا مشہور لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے بگڑنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، وہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں بہت. ایک صاحب تھے، انہیں کوئی بوڑھا بھی ذرا سی نصیحت کرتا نا، تو وہ بہت غضبناک ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یار بوڑھے کا تو تھوڑا سا یہ عمر میں آپ سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے علم میں نہیں ہوگا، لیکن عمر کا بھی تو کوئی خیال ہوتا ہے نا. ایک نوجوان عالم کو جب کوئی بوڑھا تنبیہ کر رہا ہو، تو اس عالم کو اپنے علم کو ایک طرف رکھ لینا چاہیے، اس بوڑھے کے بڑھاپے کا خیال کر لینا چاہیے کہ یار بڑے بزرگ ہیں، چھوڑو ڈانٹ کھا لو تھوڑی دیر کے لیے. تو وہ جو ان عالم کو نا بہت زیادہ غصہ آتا تھا، کوئی بھی نصیحت کرے بہت زیادہ غصہ آتا تھا. تو میں بڑا پریشان تھا کہ یار ان مولانا کو ہو کیا گیا ہے، کوئی ذرا سی بات کرتا ہے ایک دم ایسے، اور بات بھی صحیح کر رہا ہوتا ہے وہ. تو کسی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا، انہوں نے کہا اصل میں ان مولوی صاحب کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نیک. بعض دفعہ ہو جاتا ہے انسان ہے، تو یہ وہم دور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت آپ کو بہت زیادہ نیک نہیں ہے، ایسے ہی ہیں جیسے سب لوگ ہوتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علماء کو جا کے بتانا شروع کر دیں حضرت آج ہمیں پتا چلا آپ اتنے ہیں نہیں. تو آپ کا کام علماء سے عقیدت محبت ہی ہے، سمجھ رہے ہو. ہاں کوئی واضح غلطی نظر آئے دو اور دو چار کی طرح، تو اس پہ ایک دفعہ تنبیہ کر دی جائے، لیکن خود عالم کی تو ذمہ داری ہے نا، وہ اپنے بارے میں غور کرے، حد سے زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو. تو غصہ ختم کرنے کا ایک روحانی بھائی یہ وجہ ہے. تو جو بزرگ ہوں گے، سچی مچی کے بزرگ ہوں گے، وہ آپ کے اس ٹیکنیکل فالٹ کو دور کریں گے، آپ کے اندر سے خود پسندی کو ختم کریں گے. بھائی نارمل رہو، جیسے سارے ہیں نا ایسے ہی بن کے رہو. دوسرا غصے کا بعض دفعہ سبب کوئی روحانی سبب نہیں ہوتا، جسمانی سبب ہوتا. آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو ظاہر ہے آپ کو بات بات پہ بولو غصہ آئے گا. تو جو اللہ والے بزرگ ہوں گے وہ آپ کے غصے کے علاج کے لیے یہ بھی کہیں گے کہ بھائی ڈاکٹر کو بھی دکھاؤ، کوئی جسمانی بیماری تو نہیں ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کی رگ پھڑکنا شروع کر دیتی ہے، بیٹھے بیٹھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے نیچے سے چولہا جلا دیا ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ بعض لوگ ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے نا ایسا لگتا ہے کوئی چولہا جلا کے چلا گیا ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے تھے ایک دم پتہ نہیں کیوں پھٹکنا شروع ہو گئے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو وہ کیا ہے بھائی؟ یا تو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، یا اعصابی کمزوری ہے، پٹھے کمزور ہو گئے ہیں، مسل کمزور ہو گئے ہیں، برداشت ختم. بڑھاپے میں غصہ زیادہ آتا ہے، تبھی تو اللہ نے بوڑھے والدین کے بارے میں کہا کہ اگر وہ جھڑکیں تو آگے سے اف مت کرو، کیونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان میں برداشت ختم ہو گئی ہے. تو غصے کا آپ کی صحت سے بہت گہرا تعلق ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جو یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور بلا وجہ غصہ نہ کروں، تو شریعت کے اس حکم پہ چلنے کے لیے اس کو اپنا روحانی علاج بھی کرانا پڑے گا. روحانی سے وہ ٹوپی ڈراموں والا عاملوں کا نہیں، ان کو تو خود علاج کی ضرورت ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے اس کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو کیا اس کے لیے صرف روحانی علاج، یہ روحانی سے مراد تکبر ختم کر دے، دنیا کی محبت ختم کر دے، صرف یہ کافی ہوگا یا جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے، جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہے. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں اعتدال کا حکم دیا، فرمایا تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے. بعض صحابہ پوری پوری رات نماز پڑھتے تھے تو نبی نے ان کو منع کیا. وجہ اس کی کیا ہے بھائی؟ آپ کی صحت خراب ہوگی تو آپ کا گھر والوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ خراب ہوگا، آپ ڈپریشن میں الٹا کام کرو گے. جا کے فوجیوں میں دیکھو نا، رات کو ٹائم پہ سلایا جاتا ہے، وہ سلانا بھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے. سوئے گا تو ان کو پتا ہے نہیں سوئے گا، صبح اٹھ کے کیا کرے گا؟ جو جنگ لڑنے والے ہوتے ہیں یا جہاں بھی سیکیورٹی کا مضبوط نظام ہوتا ہے نا، تو اس میں ملازمین کو سلانا بھی پابندی ہوتی ہے. سونا، ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے نا تو ہم پہ یہ بھی پابندی تھی کہ آپ نے اتنے بجے لازمی سو جانا ہے. مجھے یاد ہے میرے استاد بہت زیادہ اس بات پہ سختی کرتے تھے کہ دوپہر قیلولہ کیا ہے کہ نہیں کیا. ان کو پتا ہوتا ہے ان کمبختوں نے اگر دوپہر نہیں سوئے نا تو یہ پڑھیں گے نہیں، پھر یہ تھکے تھکے رہیں گے، پڑھائی میں دل نہیں لگے گا ان کا. تو یہ خوب سمجھ لیں، مذہب پہ چلنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیسے روحانی بیماریوں کا علاج کرنا ضروری ہے، ایسے ہی جسمانی بیماری کا علاج بھی ضروری ہے. اس کے بغیر آپ مذہب پہ نہیں چل سکتے. تو جیسے غصہ اسلام میں بری چیز ہے، خوش اخلاقی اچھی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. تو کیا مطلب سارے بلڈ پریشر کے مریض نبی کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن؟ بولو نا بھائی. نہیں، بلڈ پریشر والوں کا وہ تو کہاں ہوں گے، وہ تو اچھے اخلاق ان کے بہت مشکل ہے نا. اسی طرح یاد رکھو، ہاں ایک اللہ کی طرف سے بیماری مسلط ہو گئی، اس پہ تو پھر صبر کا ثواب ملتا ہے. وہ تو اللہ کی، جیسے ایوب علیہ السلام ساری زندگی بیمار رہے ہیں، اس میں ایوب علیہ السلام کا قصور نہیں تھا، وہ بیماری کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی. اور علماء کہتے ہیں ایسی بیماری میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے، جس میں انسان کی اپنی حماقت نہ ہو بلکہ یہ کس کی طرف سے ہو؟ اللہ کی طرف سے ہو. ہماری بیماریاں ہماری اپنی حماقتوں سے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، اپنی حماقتوں سے ہیں. تو اب میں یہ اتنی لمبی تمہید کے بعد آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسی طرح جیسے اسلام میں غصہ حرام ہے، بد اخلاقی حرام ہے، اسی طرح اسلام میں سستی بھی کیا ہے؟ بولو، حرام. سست آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ فجر میں دیکھ لو، فجر میں کسی بھی مسجد میں پکے نمازیوں کا ریشو دیکھو، عام لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا، کتنے تھوڑے نمازی ہوتے ہیں. تو یہ کیا اس کی علامت ہے کہ اتنے جو تھوڑے نمازی ہیں یہ اس لیے ہیں کہ قوم چست بہت ہے، ایکٹیو بہت ہے. نمازیوں سے نہیں اٹھا جاتا، نمازیوں سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا، کیوں؟ سست ہیں.
اور بہت سارے کام ہمارے دیکھ لو، ایک کام نہیں ہے صرف نماز. نماز پڑھ کیسے رہے ہوتے ہیں؟ ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک صاحب کو میں نے دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ٹانگ پہ پورا زور، پھر تھوڑی دیر میں یہ والی ٹانگ ہلکی دوسری. ابے تجھ سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جا رہا یار، اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو، اتنی سستی. یہ سستی ہے نا بھائی، سست آدمی کبھی سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے؟ بولو، وہ ٹیڑھا میڑھا ہی ہوگا. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جب بیان کرتے تھے نا تو ٹیک لگا کے نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان کی عمر 75-76 سال میں بھی ایسے کمر سیدھی رکھ کے بیٹھتے تھے. یوں اور کوئی ٹیڑھی کمر کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا، یوں کر کے اس کو ڈانٹ کے سیدھا کر دیتے تھے. حضرت کو ہم نے نہیں دیکھا کبھی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے سہارا لیا ہو، سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے بھی ایسے ٹھک کر کے جاتے تھے. آج کیا ہے، پہلی منزل پہ جانا ہے، لفٹ کے ذریعے جا رہا ہے. ابے دو سیڑھیاں چڑھ لے، یہ بہت ضروری ہے تیرے لیے، تھوڑے سے گھٹنے ایکٹیو رہیں گے نا. ابھی ایک کارپینٹر کو میں نے اپنے گارڈ کے ساتھ انڈا موڑ بھیجا، یہ انڈا موڑ یہ جہاں سے انہیں قریب ہی ہے، میرا خیال ہے 1.25 کلومیٹر ہے یہ. وہ کارپینٹر آدھے راستے میں بیٹھ گیا کہ تھوڑا ریسٹ کرنے دو، 1.25 کلومیٹر چلنے کے لیے کتنا ہے، 100 میٹر؟ نہیں، 100 میٹر سے تھوڑا زیادہ ہے. چلے اس پہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. وہ بیٹھ گیا بیچ میں، جوان آدمی. تو یہ قوم کی حالت ہے، تو یہ جہاد کرے گی ہے؟ یہ جہاد کرے گی؟ تو سستی اسلام میں بری چیز ہے. چستی کیا ہے؟ میں بھی چستی پہ اتنے بیانات کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں مفتی صاحب پتہ نہیں کتنے ایکٹیو ہوں گے، ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں، لیکن بات تو وہی کریں نا جو ٹھیک ہو. کیا خیال ہے؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جب ہمیں صحابہ میں کوئی سست نہیں ملتا اور اتنی قربانیاں، سس لوگوں کا کام ہے ہی نہیں جو قربانیاں صحابہ نے دی. خالد بن ولید نے روم اور فارس کے بخی ادھیڑ کے رکھ دیے تھے. ہمارے مجاہدین جو ماضی میں ہم لوگوں نے دنیا فتح کی ہیں، فرانس تک پہنچ چکی تھی ہماری فوجیں، اور ادھر فتح کرتے کرتے شام، اور ادھر ایسٹ کی طرف انڈونیشیا، ملیشیا، یہ ساری اسلامی سلطنت ہے، یہ تو بہت پہلے اسلام میں داخل ہو چکی ہیں. کابل تک مسلمان فوجیں حضرت عثمان کے دور میں آ چکی تھیں، وہاں صحابہ کی قبریں ملتی ہیں. ازبکستان، آذربائیجان، یہ سب حضرت عثمان کے دور میں فتح ہو چکا تھا. یہ سست لوگوں کا کام ہو سکتا ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ربیع الاول کے حلووں پہ ڈال کے چلے گئے ہوتے کہ تم محرم میں اتنا حلیم کھایا کرو، ربیع الاول میں اتنی دیگیں کھایا کرو، جب بچہ پیدا ہوا کرے تو مٹھائی کے اتنے ڈبے کھا لیا کرو، تو آپ مجھے بتاؤ روم اور فارس اور آذربائیجان، ازبکستان، یہ فتح ہوتے؟ بولو نا. تو مذہب پہ چلنا ممکن ہی نہیں ہے سست آدمی کے لیے، سمجھ لو نا. اس سے فجر میں اٹھا جائے گا، اٹھ کے آئے گا تو ایسے لگے گا جیسے قبر سے کسی نے مردہ اکھاڑا ہوا ہے. آپ دیکھ لو نا، جو سست بچے ہوتے ہیں آپ ان کو اٹھاؤ تو صحیح، ایسے مرے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں جیسے تجھے پھانسی کے پھندے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہم پھانسی گھاٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پھر آگے بیٹھے گا تو وضو خانے میں بیٹھ جائے گا، وہیں جھومتا رہے گا بیٹھ کے. پھر وضو خانے سے اس کو اٹھاؤ گے، آگے کھڑا ہوگا، پھر عجیب اسٹائل سے کبھی ایک پاؤں پہ سہارا لے کے ادھر کبھی ادھر، کبھی پھر ناک میں کھجا رہا ہے، کبھی کان میں انگلی گھما رہا ہے. نہ نماز میں خشوع و خضوع، نہ وضو تمیز سے ہوگا اس کا، عجیب. تو یہ کیا ہے بھائی، یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ امت پہ بوجھ ہے، یہ نمازیوں کو بدنام کر رہا ہے. بوڑھا امام ہوتا ہے نا، بوڑھا امام، وہ بیچارہ سمجھ میں آتا ہے کہ رکوع میں گیا دیر، اللہ اکبر کہہ دیا اور رکوع میں جانے میں دیر ہو گئی، سجدے میں جانے میں دیر ہو گئی، سجدے سے اٹھنے میں دیر ہو گئی. بوڑھے ہوتے ہیں وہ تو مجبور ہیں بیچارے، بڑھاپے میں ہو جاتا. میں نے جوان امام دیکھے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، اللہ اتنا لمبا اللہ اکبر کے پبلک سجدے میں پہلے پہنچ چکی ہے، امام صاحب ابھی راستے میں پہنچے. یار آپ تو 30-35 سال کے ابھی ینگ ہو، आप इतना लेट पहुंच रहे हो, सर्दे में इतना लेट पहुंच रहे हो, और चलो शादियों में दूल्हा अपनी शादी में लेट आता है, मैं तो निकाह पढ़ाता हूं ना यहां, दूल्हा लेट आधा घंटा एक घंटा, मैं कहता हूं जिस कमबख्त को उसकी शादी मोटिवेट नहीं कर सकी टाइम पे पहुंचने के लिए, वो बाकी कौन से काम टाइम पे करेगा? या तो तू बेजार है, तेरी पसंद की शादी नहीं हो रही, या तू सुस्त है कि पसंद का काम भी इतनी सुस्ती से हो रहा है, यही वजह हो सकती है ना भाई तेरी। कभी चलो हादसा भी हो जाता है, ट्रैफिक जैम है, कोई मसला हो गया, लेकिन नॉर्मली भी लोग यही कर रहे होते हैं। हम बैठे हुए हैं या निकाह पढ़ाने, हम टाइम पे पहुंचे हुए हैं, हालांकि मेरी नहीं हो रही शादी, फिर भी मैं टाइम पे पहुंचा हुआ हूं। और अगला क्या कर रहा है, जो दूल्हा है, एक घंटा लेट, डेढ़ घंटा लेट, भस्कर है यार, तू नमाज कैसे टाइम पे पढ़ेगा जब तेरी जो शादी जिसमें इतनी दिलचस्पी है तुझे, वो तू इतनी लेट कर रहा है, घंटा बाद पहुंच रहा है तू। तो ये मकसद के, ये कौम सुस्त है या नहीं है मुझे ये बताओ। ये खुदा की कसम बहुत बड़ा ऐब है हमारे अंदर, इसको हल्का मत समझो, बहुत बड़ा ऐब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुस्ती पसंद नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहीह बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम खुतबों में ये हदीस सुनते हैं ना, खैरुल कुरूनी करनी थुम्मल्लदीन यलूनहुम। ये बहुत ज्यादा हमने सुनी है हदीसें, आपको पता है पूरी हदीस हमने नहीं सुनी, हम यहां तक हदीस सुना के ब्रेक लगा देते हैं, हमें पता है आगे हमने बयान की तो हो सकता है मेरे ही खिलाफ जा रही हो वो हदीस, क्योंकि मेरे अभी दफ्तर में भी मिठाई का डब्बा रखा हुआ है, नीयत खराब हो रही थी मेरी भी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन उम्मत मेरी यानी सहाबा की, फिर उनके बाद वाली भी सबसे बेहतरीन यानी ताबईन की, फिर उनके बाद वाली भी यानी तबा ताबईन की, फरमाया उसके बाद शर फैलेगा। और शर में आपने दो चीजों को खसूसियत से हाईलाइट किया, फरमाया एक झूठ फैल जाएगा, नंबर दो मोटापा फैलेगा। समझ में आ रही है बात, मोटापे से मुराद है सुस्ती, क्योंकि मोटापा, एक मोटापा कुदरत की तरफ से होता है, वो नेचुरल है। बहुत चुस्त लोग भी हमने भारी जिस्म वाले देखे हैं, बहुत कम खुराक वाले लोग भी हमने भारी जिस्म वाले देखे, ये कुदरत की तरफ से है। किसी का पेट निकला हुआ हो तो उससे बदगुमान होने की इजाजत नहीं है, नेचुरली भी लोगों का पेट होता है, किसी बीमारी की वजह से निकल जाता है। मैंने ऐसे उलमा देखे हैं 24 घंटे में एक टाइम खाते हैं, वो भी बहुत हल्का, लेकिन पेट निकला हुआ है उनका, वो कुदरत की तरफ से है। सहाबा में भी ऐसे थे, बास भारी जिस्म के, बास दुबले जिस्म के, लेकिन यहां वो मोटापा मुराद है। तमाम मुहद्दिसीन की बात लिखते हैं, इससे नेचुरल जो मोटापा होता है वो मुराद नहीं है, यहां वो मोटापा मुराद है जो खाने की वजह से हुआ हो। समझ में नहीं आ रही बात, इसी वजह से इस हदीस की तशरीह में उलमा ने लिखा है कि नबी की हदीस का मतलब ये हुआ कि इस उम्मत में दो बीमारियां सबसे पहले आएंगी, एक ज्यादा खाना, दूसरा झूठ। दूसरा क्या आएगा भाई? झूठ। बात करेंगे तो झूठ बोलेंगे। हर आदमी क्या बोल रहा है आज, क्या कर रहा है आजकल, जब भी कोई बात कर रहा होता है पता ही नहीं चलता कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, कसमें उठा लेगा, पूरी बात ही नहीं करेगा कभी भी। तो और दूसरा खाना, खा रहे खाए जा रहे, और मुझे अल्लाह की कसम इस पे अफसोस नहीं हो रहा कि ज्यादा क्यों खा रहे हो भाई, ये तो डॉक्टरों का टॉपिक है ना कि कम खाओ, मेरा टॉपिक थोड़ी है। मुझे अफसोस इस पर हो रहा है कि उस पे मजहब का लेबल क्यों लगा रहे हो, ये मेरा टॉपिक है, ये डॉक्टरों का टॉपिक नहीं है। मजहब का लेबल मत लगाओ, मजहब में फोड़ना फाड़ना पसंद बोलो नहीं है, और मिठाइयों को खत्म कर दो मार्केट से। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें खाने पीने की चीजें बताई हैं खुशी के मौके पे, वो गोश्त बताया है, मिठाइयां नहीं बताई हैं। वो क्या बताया है? इस्लाम में त्यौहार हैं, ईद उल फितर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद से पहले खजूर खाया करते थे। नमाज ईद से पहले क्या खाते थे? खजूर। उसमें भी ये हिकमत थी कि ये बताना कि आज हमारा रोजा नहीं है, वो भी चंद खजूरें खाते थे बस, बाकी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से त्योहारों पे क्या साबित है। बकरा ईद हमारा त्योहार है, क्या इस्लाम में ये है? देखो, हिंदू जब त्योहार मनाते हैं तो वो तरह तरह के वेजिटेबल और मिठाइयां खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? स्वीट्स, यही होता है ना। लिबरल सेकुलर लोगों का एक त्योहार होता है बर्थडे, उसमें वो क्या काटते हैं? केक। फुल कार्ब डाइट, थोड़े दिनों में इंसान को भी केक की तरह फुला देती है, ऐसी डाइट। ये एक त्योहार है सेकुलर और लिबरल लोगों का, उसमें वो क्या खाते हैं भाई? मैं इस्लाम का मुकाबला करा रहा हूं ना लिबरलिज्म से और दूसरे मजाहिब से। क्रिसमस में भी क्या खाए जाते हैं? केक खाए जाते हैं ज्यादातर, मिठाइयां गिफ्ट की जाती हैं। इस्लाम में त्योहार है ईद उल फितर, उसमें क्या है? ईद से पहले चंद खजूरें, वो भी ये बताने के लिए कि आज हमारा रोजा नहीं है। उसमें ये हिकमत उलमा ने बयान की है कि ऐसा ना हो कि रोजा है भाई, आज नहीं रखे, आज नहीं है, अमल से साबित करेंगे नहीं आज रोज। नंबर दो, इस्लाम में त्योहार है बकरा ईद, खुशी का दिन है ना, इसमें मिठाई के डब्बे काटने का हुक्म है। भाई इस्लाम ने कहा होता भाई दूसरी ईद आ रही है तुम्हारी, तो अब तुमने क्या करना है? तुमने जर्दे की देगें पकानी है, तुमने गन्ने के गुड़ खिलाने हैं लोगों को, सही है ना। उसमें क्या रखा गया है? गोश्त। आपको पता है मैं वेजिटेरियन था बचपन में, गोश्त नहीं खाता था। मैं इस्लाम की तरगीबों की वजह से गोश्त खाना शुरू किया मैंने। अगर इस्लाम हमारी जिंदगी में ना होता तो मैं आज भी क्या होता? वेजिटेरियन। मैं गोश्त नहीं खाता था, मुझे पता नहीं क्यों घिनसी आती थी गोश्त से। बाज लोग होते हैं तो मेरी बकराई फीकी होती थी, कहीं वलीमे में जाता लोगों की दावतों में वहां गोश्त, तो मैंने कहा यार ये तो मैं जिंदगी भर इस नेमत से महरूम रहूंगा। तो 15 साल की उम्र में फिर मैंने अपने आप को जानकर आहिस्ता आहिस्ता गोश्त का आदि बनाया है कि हमारे मजहब में तो जितनी रसूमात हैं खाने पीने की वो सारी गोश्त ही से मुतालिक हैं, तो फिर हम तो मजहबी हो ही नहीं सकते सही तरीके से। अब बकरीद में भी हम खिचड़ी खा रहे होते थे बैठ के, ये तो अजीब सा लगता था हमें, सारे दुनिया गोश्त खा रही है, हम क्या खा रहे हैं? खिचड़ी। तो मैंने फिर अपने आप को आदी बनाया है, तो इसका मतलब इस्लाम ने मुझे क्या बनाया है? गोश्तखोर। समझते हो कि नहीं समझते हो? मुझे गोश्तखोर बनाने वाला कौन है? इस्लाम है। अगर इस्लाम में मिठाइयां होती ना तो आज मैं मिठाई खोर होता, गोश्तखोर ना होता, और मैं फिर पता ही यहां आपके सामने बैठा हुआ होता, चार आदमियों के बराबर होता मैं। मेरे लिए एक अलग से बनाया जाता है यहां तक, और मैं कम होता, यानी उसमें मैं कम होता और मेरा जुस्सा ज्यादा होता, मेरी बॉडी ज्यादा होती उसमें। तो एक बकरीद है इस्लाम में, उसमें भी क्या है? बोलो, गोश्त। तीसरी खुशी शादी, ये भी खुशी का दिन है, इसमें वलीमा है। नबी ने फरमाया औलिम वलऊ भी शातिन, वलीमा करो अगरचे एक बकरा काटते ही क्यों ना हो। तो वहां भी क्या खिलाया जा रहा है? गोश्त, मिठाई के डब्बे बोलो नहीं है, हलवे मांडे नहीं है। और चौथी खुशी इंसान को होती है बच्चे की पैदाइश पर, फैमिली प्लानिंग वालों को तो बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, वो कहते हैं ये क्या हो गया, आबादी बढ़ रही है और मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इस्लाम कहता है इनकी बातों में मत आओ, किसी इंसान के लिए अल्लाह की तरफ से औलाद से बड़ा गिफ्ट कोई भी नहीं है, ये औलाद टेंशन नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से क्या है? तोहफा है, हिबा है। यह बोली मई यशा उनासा, जिसको चाहता हूं बेटियां गिफ्ट में देता हूं। अगर ये पेनल्टी होती तो अल्लाह इसके लिए गिफ्ट का लफ्ज इस्तेमाल ना करता। आपने किसी को थप्पड़ लगाया, वो कह रहे ये क्या, कह रही है मैंने आपको गिफ्ट दिया है, आप बोलोगे कमबख्त जख्म पे नमक तो ना छिड़क छिड़क, टेंशन दे रहा है और नाम उसको किस चीज का दे रहा है? गिफ्ट का। तो अल्लाह ने औलाद के लिए क्या कहा? गिफ्ट है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अल्लाह मियां ने इस खुशी के मौके पर भी मिठाई का तस्करा, रसगुल्लों का, गुलाब जामुन का, हलवे मांडों का, कस्टर्ड का, और गाजर के हलवे का, और कद्दू के हलवे का, और कितने हलवे रह गए हैं? सोहन हलवा। सोहन हलवे पे इतने फ्रॉड होते हैं आपको क्या बताऊं मैं। बस में एक दफा बैठा हुआ था, खिड़की से एक बंदा आया सोहन हलवा, मैंने कहा चलो घर जा रहा हूं, उधर के पीके से मैं आ रहा था, बहुत पुरानी बात है, मैंने कहा चलो कुछ घर में एक तोहफा ले जाता हूं। तो उसने दिखाया बड़ा जबरदस्त, मैंने निकाल के पैसे दिए, दूसरा डब्बा पकड़ा के भाग गया। उसको खोला तो अजीब सी चीज थी उसके अंदर। अब मैं निकलूं, बस भरी हुई है, मैं विंडो सीट छोड़कर जाऊं उस डब्बे के पीछे, वो पता नहीं कहां गया, फिर मेरी सीढ़ी भी गई, तो हमने बस इन्ना लीला पड़ा। ऐसे स्पीड से उसने यूं दिखाया, बड़ा जबरदस्त हलवा। मैंने कहा ये लो पैसे, उसने कहा डब्बा दूसरा पकड़ा दिया। मैंने कहा ये सैंपल होगा, ये ओरिजिनल होगा। हमने रखा, जब खोला उसके अंदर कुछ अजीब सी चीज पड़ी हुई थी। तो ऐसा ये तो कलाकारी है, ये क्या है, कमाल है। मुझे कहीं मिले तो मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा, वेल डन, जबरदस्त। तो ये यहां नहीं, दुनिया भर में होता है। किसी ने बताया कि चाइनीज से किसी ने लैपटॉप मंगवाया, अबे छोड़ो, अब ये किससे लेके बैठ जाऊंगा मैं। तो हमारे नबी ने अकीके के मौके पे हमें क्या हुक्म दिया, मिठाई के डब्बे या गोश्त? गोश्त खाओ। अपने बच्चों को चॉकलेटों के और मिठाई के डब्बों का आदि मत बनाओ, ये सुस्त बनेंगे। गोश्त खिलाओ तो क्या बनेंगे? चुस्त। समझते हो? गोश्त खिलाओ तो क्या बनेंगे? चुस्त। मैं ये नहीं कह रहा कि सब्जी खाना छोड़ दें, वो भी खाएं, लेकिन ये जो नेचुरल मीठा भी खाओ आप, खजूरे खा लो, इंजीर खा लो, किशमिश खा लो अपने खर्चे पे, ऐसी चीजें मत खाओ जिससे आप खुद मिठाई का डब्बा बन जाओ थोड़े दिनों में। खुद क्या बन जाओ आप, इससे आपके अंदर सुस्ती पैदा होगी। मैं जो अपने वाकयात सुनाता हूं, शो मारना कतई नियत नहीं होती, मोटिवेशन के लिए इंसान अपने वाकयात भी सुना सकता है। देखो आपको मैं एक अजीब बात बताऊं, 20-25 साल पुरानी बात बता रहा हूं आपको मैं, बल्कि इससे भी ज्यादा, मैंने 20-25 साल से शरबत नहीं पिया होगा, शायद एक आध दफा कभी पी लिया हो, बहुत ज्यादा 2-4 दफा पी लिया होगा। ये जो शरबत नहीं होता चीनी के शरबत, चाहे वो रूह अफजा हो, चाहे वो नौरस हो, चाहे वो कोई और शरबत हो, चीनी वाला कोई भी शरबत, 20-25 साल, बल्कि शायद 30 साल हो गए हो, मुझे नहीं याद पड़ता, बचपन से ना इफ्तारी में, ना सहरी में, ना कहीं दावत पे मैं पीता ही नहीं है, इल्ला माशाल्लाह कभी कभार शायद पी लिया हो। क्यों? क्या मुझे इतनी अकल थी? मैंने क्या यूट्यूब पे क्लिप देखे थे? मुझे तो जाहिर है कुछ भी नहीं, बचपन में इंसान को क्या पता होता है। मुझे याद है मैंने एक दफा इफ्तारी में शरबत पिया तो मुझे महसूस हुई सुस्ती, शरबत पीने के बाद मुझे लगा कि मेरा दिमाग क्या हो रहा है, तुन, कराची में उसको क्या कहते हैं, तुन। अच्छा बच्चे तो एक्टिव होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, मुझे लगा कि यार वो एक्टिवनेस नहीं है, ये क्यों हो रही है, आज क्या ऐसा खाया है हमने, बच्चों में इतनी खोपड़ी होती नहीं है। मुझे महसूस हो रहा था कि यार ये जब शरबत पियो तो बॉडी में वो एक्टिवनेस रहती नहीं है। तो मुझे खुद ये बात समझ में आई कि यार ऐसी चीज मैं क्यों इस्तेमाल करूं कि 3-4 सेकंड का मजा है और उसके बाद दिमाग हर वक्त सुस्ती से भरा रहता है। आप इफ्तारी में 2-3 गिलास शरबत पियो तो देखो हालत क्या होती है इंसान की, ऐसा पड़ावा होता है, दाएं बाएं गिर रहा होता है। तो मुझे ख्याल हुआ कि यार ऐसा काम हम करें क्यों कि 2 सेकंड का मजा है और उसके बाद जिस्म में चुस्ती ही खत्म हो जाती है, और जिस्म में जब चुस्ती खत्म होती है ना तो इंसान डिप्रेशन में भी जाता है, क्योंकि बैठ किसी काम में दिल नहीं लगता उसका, सिवा उसका हल यही कि बस सो जाए, तो अब क्या सोते ही रहे सारा दिन। तो उस वक्त अल्लाह ने मुझे ये अकल दी कि भाई ये पीने के बाद सुस्ती पैदा हो रही है, लिहाजा ये काम करने का नहीं है। मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं बताया, किसी हकीम ने नहीं बताया, ना मैंने किसी को मशवरा दिया कि ये काम मत किया करो। क्यों? मैंने इसलिए मशवरा नहीं दिया, मैंने कहा जरूरी थोड़ी जो मेरी बॉडी के साथ हो रहा है वही दूसरे के साथ भी हो रहा हो। एक मिसाल हो गई, दूसरी मिसाल, मैं जामे तुरशीद में पढ़ाता हूं, एक दिन एक तालिब इल्म गाजर का हलवा लेकर आया सुबह, इतना मजे का हलवा उसने खास स्टाइल से बनाया था, हमने भी 2 निवाले ले लिए। हमने गाजर के हलवे के फजाइल सुने हुए थे हकीमों से, बड़ा ताकतवर होता है, ये होता है वगैरह वगैरह। तो मैंने उस तालिब इल्म से वो रेसिपी ली वो हलवा बनाने की, वो डिफरेंट स्टाइल का हलवा था वो। मैंने किया, ये भी कई साल पुरानी बात है, मैंने क्या किया, मैंने कहा नाश्ते में मैं इसी स्टाइल में हलवा बना के खाऊंगा। मैंने वो हलवा बना के खाया, मजा बहुत आया। लेकिन जब मैं मदरसे पढ़ाने के लिए पहुंचा तो मैंने देखा जिस तरह मैं एक्टिव होके बच्चों को पढ़ाता हूं उस तरह मुझ में एक्टिवनेस खत्म हो गई, तो मजा ही नहीं आ रहा, दिमाग क्या हो रहा है, बोलो, सुस्त। एक दफा खाया होगा, उसके बाद मैंने उस तालिबे इल्म को बोला भाई शायद जो बनाया था ना पूरा भर के वो मैंने उसी को लाके गिफ्ट कर दिया। मैंने कहा आइंदा मैं ये कभी भी नहीं खाऊंगा, मजे का बहुत है मगर ये मजा 10 मिनट का 5 मिनट का, उसके बाद टेंशन 6-7 घंटे की, क्योंकि वो दिमाग में वो ताजगी खत्म हो गई, बैठे हुए हैं यूं यूं करके झूम रहे। तो भाई क्यों अपनी जानों पे जुल्म कर रहे हो, ऐसी चीजें क्यों खा रहे हो जिससे तुम्हारे अंदर सुस्ती की चुस्ती के बजाय क्या पैदा हो रही है, सुस्ती। क्यों अपने जान पे जुल्म कर रहे हो? तभी आप देख रहे हो ना, बयान में भी बैठे बैठे लोग सो जाते हैं, बात करते करते लोग सो जाते हैं, दफ्तर में बैठे होंगे आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े गिर रहे होंगे, कोई यूं गिर रहा है कोई यूं गिर रहा है, अजीब से। ये सब किसका असर है? खुराकों का। शरबत अपनी जिंदगी से निकाल दो। बहुत ज्यादा मीठा पीने का शौक है, ओरिजिनल जो गाय वो गन्ने का रस होता है ना वो पी ली, उसमें मीठा इतना नहीं होता। समझते हो कि नहीं समझते हो? शहद खा लिया करो, मुद्दज़िल्लु ला लिया, जो मिला खा लिया, ये मत बनो। तो हमारी शरीयत में इसका बड़ा एहतमाम किया गया है कि आपकी खुराक कम होनी चाहिए और आपकी खुराक अच्छी होनी चाहिए, ताकि एक सेहतमंद मुआशरा वजूद में आए, आप में जिस्म भारी ना हो, आप चुस्त रहे, आप में सुस्ती ना हो, ताकि आप शरीयत के अहकामात को खुश दिली के साथ बजा लाएं, आपका दिमाग फ्रेश होगा। घर में बेगम से बात अच्छे तरीके से करें, बच्चों से बात अच्छे तरीके से करें। अगर आप खा खा के फोड़ फोड़ के घी का डब्बा बन गए तो आप टेंशन की एक मशीन बन चुके हैं। जहां जाएंगे हर शख्स को डर होगा कि किसी भी वक्त कुछ भी कह सकता है, क्योंकि इसके गुस्से का कुछ पता नहीं चलता। अब आखिरी बात करके बस सच्ची मुच्ची में बयान खत्म कर रहा हूं मैं, सच्ची मुच्ची में। वो आखिरी बात ये, अभी वक्त क्या, ये घड़ी दिखाना जरा, टाइम बताना क्या हो रहा है, 29। बस अब सच्ची मुच्ची देखो, इस्लाम एक मुकम्मल पैकेज है ना, तो इसलिए इस्लाम ने कम खाने का आदि बनाने के पैकेज भी हमें दिए हैं। वो पैकेज ये दिया कि रोजे को इबादत करार दे दिया, एक तो फर्ज है रमजान का, और उसके अलावा भी तरगीबात दी है। कुरान में जहां भी अहले जन्नत की अल्लाह सिफत बयान करते हैं, वहां ये भी बयान करते हैं कि अत्ताइबून अलआबिदून अलहामिदून अस्साइहून, वो रोजा रखने वाले होते हैं। आज हमारी सोसाइटी में नफली रोजों का रिवाज खत्म, नफली रोजों का रिवाज खत्म। आज मेरा मूड हो रहा था सुबह रोजा रखने का, घर वालों ने बोला नहीं भाई बयान भी करना है, बिल्कुल ही हालत, ये गर्मी इतनी शदीद है। तो मुझे ख्याल आ रहा था कि यार ऐसी शदीद गर्मी ही में तो रोजा रखोगे तो रोजे की आदत पड़ेगी, मैंने नहीं रखा, मैं इतना नेक हूं नहीं, लेकिन ख्याल ये आ रहा था मुझे। 50% उठा कि सहरी कर लेता हूं, फिर कहा नहीं, फिर कहा कर लेता हूं, फिर कहा नहीं, 10 दफा गया, फिर ख्याल आया जुम्मे का दिन है, छोड़ो इतना लंबा बयान, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने 9 मुहर्रम वो 9 जिलहिज्जा का जो रोजा रखा ना, उसमें हालत पता ही होगा क्या हुई है, बच्चे हमारे ऊंधे पड़े हुए थे असर में सारे, बहुत ही हालत खराब हुई हुई थी। लेकिन आप और मुझे, हम सबको चाहिए हम अपने आप को मेहनत और मुशक्कत का आदि बनाए, गर्मियों में रोजे रखा करें, चंद दिन तकलीफ होगी उसके बाद क्या हो जाएगी आदत, ऐसा मजा आएगा ना कि मजा ना आए पैसे वापस। ये पता चल जाएगा कि यार कम खा के बहुत अच्छा जिया जा सकता है, चंद दिन में टेंशन होगी। मैंने इतवार को एक दफा बयान किया, लोगों को मैंने बताया, बयान मेरा हो रहा था 9:30 रात को, उसमें मैंने लोगों को ये बात कही कि मैंने कल रात 10:30 खाना खाया था, उसके बाद से अब तक खाना नहीं खाया, 24 घंटे हो गए थे खाना खाए। तो मैंने कहा देखो मैं 1.5-2 घंटे से कितना बोल रहा हूं, हालांकि मैंने खाना कब खाया था, 24 घंटे से ज्यादा नहीं, 1 घंटा 23 घंटे हो चुके थे मुझे खाना खाए हुए। तो ये नहीं कि मेरा रोजा था, मैंने रोजा भी था, ज्यादा ज्यादा क्या किया है, इफ्तारी में एक लेमन और शहद डाल के पानी पी लिया, चंद खजूरें खा ली, 2-4 खजूरें बस। तो आप तजर्बा करके देखो ना, तजर्बा करके, सहरी तो की नहीं थी उस दिन, क्योंकि रात 10:30 खाना खाया तो सहरी की नहीं। अगले दिन जाके इफ्तारी में, क्योंकि बयान था मेरा इफ्तारी के फौरन बाद, अगर मैं खाना खाता तो बयान के काबिल नहीं रहता, खाना खाओगे तो टन हो जाओगे ना। तो हमने क्या किया, शहद का शरबत बना के उसमें थोड़ा लेमन डाला और पी गए हम, और 2-4 खजूर खा ली होगी। चाय की मुझे चूंकि आदत है, बहुत खराब आदत है, आधा कप सुट्टा लगा लिया हमने चाय का, फिटफाट हो गए बैठ गए। اتنا لمبا بیان کیا, کوئی کمزوری نہیں, کوئی ویکنیس نہیں. پھر چونکہ مغرب سے عشاء تک لمبا بیان ہوا, تو عشاء کے بعد جا کے پھر وہی تھوڑا سا پانی جو لیمن کا بچا ہوا تھا شہد, اچھا لیمن کو بھی دو تین گھنٹے پانی میں ڈال دیں, تھوڑا کڑوا ہو جائے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے, وہ پی لیا. اس کے بعد پھر ایک گھنٹہ بیان. لوگ سمجھ رہے تھے مفتی صاحب کوئی بہت پہنچے ہوئے ہیں, اتنا اسٹیمنا. ہم کوئی بہت اسٹیمنا نہیں ہے. میں یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ جتنا ہم پھوڑتے ہیں اتنا پھوڑنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. میرے جیسا باریک آدمی جو بہت زیادہ اچھی صحت نہیں ہے, آپ سے ہو سکتا ہے کم ہی صحت ہو, اتنا کم کھا کے اتنا سروائیو کر پا رہا ہوں, تو یہ میری اس کی علامت نہیں کہ بہت اچھی صحت ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ ہم پھوڑ بہت زیادہ رہے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھو, ہو سکتا ہے مجھے ایک گلاس پینا پڑا ہو, آپ دو گھونٹ میں بھی چل جاؤ. آپ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. ہو سکتا ہے مجھے جو ہے نا دو گھنٹے بیان کے لیے ایک گلاس لیمن کا شربت پینا پڑا, شہد کا شربت, وہ والا شربت نہیں چینی والا, وہ تو پھر پری گیٹو نہیں ہو جاتے. تو آپ جب کرو گے نا آپ کی صحت ہم سے اچھی ہوگی, آپ کو اس سے بھی کم دو کھجوریں بھی کھا لو گے تو آپ چل جاؤ گے. تو میرے بھائی یہ جو پھوڑنا پھاڑنا, صبح بھی پھوڑ رہے ہیں دوپہر بھی بھر بھر کے پھوڑ, کھا نہیں رہا آج, کھانا نہ بولا کرو, غصہ آتا ہے مجھے. لوگ کہتے میں کھانا کھا کے آ رہا ہوں, بس کرو یار, جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. کھانا کھا کے نہیں آ رہے تم, کھانا پھوڑ کے آ رہے ہو, کھا کے نہیں آ رہے ہو تم, جھوٹ بول رہے ہو تم, پھوڑ کے آ رہے ہو کھانا. تو جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, اس کو کھانا تھوڑی بولتے ہیں. تو یہ کرنا پڑے گا میرے بھائی. تو نفلی روزوں کی عادت ڈالو, ایام بیس کے روزے ہیں, 13, 14, 15, جمعرات اور پیر کا روزہ. اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے پر آتے تو رکھتے چلے جاتے, چھوڑنے پر آتے تو چھوڑنے. ڈاکٹر کہتے ہیں 21 دن کسی خوراک کا عادی بنا دیا جائے تو یوز ٹو ہو جاتا ہے. تو آپ کیا کرو, چند دن روزے رکھو, اس کے بعد اپنی خوراک کو کنٹرول کرو. جتنی اوٹ پٹانگ چیزیں ہیں نا, چینی, مٹھائیاں, برفیاں, لڈو, جلیبیاں, میں بھی کھاتا ہوں کبھی کبھار, جلیبی کبھی کبھار کھاتا ہوں, یہ سب کبھی کبھار میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, تو یہ سب اپنی زندگی سے کیا کر دو, بولو نکال. تو آپ دیکھو یار تھوڑے دنوں میں, اور پسینہ نکالا کرو اپنا. میرے دیکھو پوری کمر بھیگی ہوئی ہے پسینے سے, کیا ہوا, کوئی مر گیا میں؟ ڈاکٹر پتہ کیا کہتے ہیں, او آر ایس بہت ضروری ہے, اس سے ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے. بھائی ٹوپی ڈرامے ہیں, ہونے تو دو ڈی ہائیڈریشن, آدھی بناؤ. تھوڑی سی گرمی لگی ایک دم نمکیات پینا شروع, نہیں یار آپ روٹی کھاؤ گے نا اس میں ہوتے ہیں نمکیات, بہت زیادہ چھوئی موئی بننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. ہاں اس گرمی میں تھوڑا ایک احتیاطاً رکھ لو کہ بالکل ہی مرنے نہ لگے کہیں, ایسا نہ ہو. تو اپنے آپ کو عادی بناؤ میرے بھائی. ہمارا مذہب تعیش پسندی ہمیں نہیں سکھاتا, ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے, چستی سکھاتا ہے, اور وہ خوراک کو تبدیل کیے بغیر ممکن نہیں ہے. لڈو پھوڑنے مجھے مٹھائی کے ڈبے مت دیا کرو, اللہ کا واسطہ میں کھاتا نہیں ہوں. میں مٹھائی کا ڈبا فوراً کیا کر دیتا ہوں, پارسل کر دیتا ہوں, اپنے دشمنوں کو کھلاتا ہوں میں. جس سے مجھے غصہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں اس کو کھلاؤ. ایسا یہ میں مذاق کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو کسی کو میں نے مٹھائی کھلائی ہو تو وہ بولے اچھا یار مفتی صاحب کو ہم سے دشمنی ہے. تو یہ ہمارے مذہب کا, اس سے آپ میں کنٹرول پیدا ہوگا. مسلمان پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کر رہے کھا کھا کے. ہماری صحتیں انگریزوں سے اچھی ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, ان سے اچھی ہونی چاہیے تھی. نبی نے فرمایا المومن القوی احب الی اللہ من المومن الضعیف, طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کافر 7 آنتیں بھر کے کھاتا ہے, مومن صرف 1 آنت بھرتا ہے. آج الٹا ہو گیا, کافر تھوڑا سا کھائے گا, مومن کھائے گا نہیں بلکہ پھوڑے گا. تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. کنٹرولنگ پاور جب بڑھے گی نا تو پھر باقی برائیاں بھی چھوٹیں گی آپ سے. کنٹرول ہی نہیں ہے, دسترخوان کو دیکھ کے بہک جاتا ہے تو پھر گناہ کو دیکھ کے بھی بہکے گا. تبھی تو اللہ نے گناہ چھڑوانے کے لیے روزے رکھوائے ہیں کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو اللہ تقوی پیدا کرنے کے لیے کھانا چھڑواتے ہیں کہ جو کمبخت کھانے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ نظر پہ بھی کنٹرول نہیں کر سکتا, وہ زبان پہ بھی کنٹرول نہیں, وہ جھوٹ بھی بولے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بھائی کسی نے سوال پوچھا ہے, یہ بھی جمع پرچیاں بہت آ گئی ہیں. ایک سوال اہم ہے وہ میں ذرا پہلے نمٹا دوں. ایک دیندار لڑکی ہے, جان پہچان والے لوگ ہیں, اچھی لڑکی کو ٹھرکی و باش قسم کے لوگوں کا خطرہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اچھے رشتے کی تلاش میں ان لوگوں کی مدد کروں, مگر میں خود اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, لیکن کوشش کے باوجود ابھی تک روزگار نہیں ملا کیونکہ ایجوکیشن بھی چل رہی ہے, لڑکی والے پریشان ہیں جبکہ میں کوشش میں لگا ہوا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ اچھے کی رپورٹ رکھے آپ کے لیے بھی اس لڑکی کے لیے بھی, یہی کہہ سکتا ہوں میں. اور نہ مجھے اس لڑکی کا پتا بھائی, نہ آپ کا پتا, کون ہیں آپ, کیا ہیں آپ, ہیں آپ ہیں. میرا نام عامر اعجاز ہے, میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں, کورنگی کراسنگ میں رہائش پذیر ہوں, اسٹل آپ کے پاس ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں. انگلش, میرے پاس دودھ والی بکریاں ہیں, اگر آپ کو چاہیے تو بندہ ناچیز حاضر ہے. آپ کو دیکھ کر مجھے بھی شوق پیدا ہوا ہے, آپ کے ویلاگ دیکھتا رہتا ہوں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ انہوں نے مجھے نماز سے پہلے پرچی دی ہے, یہ میں نے کہا پھر میں یہ سب کو پڑھ کے سناؤں گا. اصل میرے کچھ ولاگس ہیں جن پر لوگ کچھ اعتراض کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب آلتو فالتو قسم کے ولاگ بنا رہے ہیں جو مفتی صاحب کی پرسنالٹی پہ جچتے نہیں ہیں. کچھ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں, کبھی منہ پہ رومال لپیٹ کر بکری خریدنے جا رہے ہیں, کبھی منڈی میں گائے خریدنے کا ولاگ بنا رہے ہیں. کیا چھچوری حرکتیں مفتی صاحب نے شروع کر دی. اچھا میرا ایک بیان بھی لوگ چلا رہے ہیں ساتھ میں نا کاٹ کے, کہ تم اپنے ماموں کے جا رہے ہو, تم اپنی ولاگر یہی تو کر رہے ہیں, میں اپنی نانی کے جا رہا ہوں, میں اپنے ماموں کے جا رہا ہوں, آج میں اپنی ساس سے مل. تو میں نے اس پہ ان کا تھوڑا سا ریکارڈ لگایا کہ ابھی تو ماموں کے جا رہا ہے تو چلا جا, ہمیں کیوں بتا رہا ہے, تو ماموں کے جا رہا ہے تو چلا جا. چلو وہ تو پیسہ کمانے کے لیے بنا رہا ہے, آپ کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں. ابھی ولاگر کیا کر رہے ہیں, میجورٹی کوئی موٹیویشن نہیں, کوئی کام نہیں, بس آج یہ لگ رہا ہے, آج یہ ہو رہا ہے, آج وہ ہو رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں. تو کسی نے میرے اوپر ریکارڈ لگایا میرا کہ آپ بھی تو یہی کام کر رہے ہو, میں بکری خریدنے جا رہا ہوں. اور بھائی تم جا رہے ہو, جاؤ خرید کے آ جاؤ, دنیا کو کیوں دکھا رہے ہو آج میری مرغی نے انڈا دے دیا, آج میری مرغی کے انڈے سے چوزا نکل گیا. یہی ہوتا ہے نا ہمارے ولاگ میں, آج ہم گائے خریدنے جا رہے ہیں, آج احمد کی ٹنڈ ہو گئی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کیا ہو گئی, اس کے ساتھ بہت برا ہوا. آپ کو پتا نہیں پورا واقعہ میں نے ولاگ میں بتایا نہیں, ہوا یہ کہ ہمارا ایک گارڈ ہے شمس نام ہے اس کا, پورا واقعہ احمد کے ساتھ جو ہوا نا میرے بچے کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. اور ایک میرا شاگرد ہے شفیع اللہ, کئی مہینے پہلے ہوا یہ کہ میں نے اس کو بال کٹانے کے لیے بھیج دیا ہیئر ڈریسر کے پاس, نائی کے پاس, تو شفیع اللہ نے جا کے اس کی ٹنڈ کرا دی. اس کو بڑا غصہ آیا کہ میری ٹنڈ کیوں کرائی ہے, میں نے بال کٹوانے کا کہا تھا, گھر والوں نے بھی بولا تھا بال چھوٹے کرا دو, ٹنڈ نہیں کراؤ. اس کے دل میں بیٹھ گیا شفیع اللہ کا خوف. شفیع اللہ ہمارا خادم ہے نا, شاگرد بھی ہے. شفیع اللہ کا خوف بیٹھ گیا میرے بچے کے دل میں کہ یہ جب لے کے جائے گا تو ٹنڈ کرائے گا. اب ایک مہینے سے گھر والے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے, بھائی بچے کے بال کٹوا دو, بکرے جیسے بال ہو گئے ہیں, بڑے ہو گئے ہیں. ایک مہینہ پہلے سے میرے پاس اویلیبل بندہ شفیع اللہ ہی تھا. میں شفیع اللہ کو کہتا احمد کو چھوٹے بچے کو لے جاؤ بال کٹانے کے لیے, احمد کہتا شفیع اللہ کے ساتھ نہیں جاؤں گا, یہ ٹنڈ کرا دے گا. میں نے شفیع اللہ کو بولا بھائی اس کی ٹنڈ نہیں کرانی, بال چھوٹے کرانے ہیں. بچے نے بولا نہیں ابو میں نہیں جاؤں گا, یہ ٹنڈ کرا دے گا. ایک مہینہ اسی طرح پروگرام ڈیلے ہوتا رہا, یہاں تک کہ بقرعید سر پہ آ گئی. دو تین دن رہ گئے بقرعید میں, گھر والوں نے کہا بھائی اس کو بھیج دو. میں نے کہا بھائی میرے پاس اویلیبل شفیع اللہ ہے اور میں بیٹا اس کو سمجھا رہا ہوں کہ بال چھوٹے کرا دینا وہ اتنا بیوقوف تھوڑی ہے, لیکن بچے کے نا لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی کہ شفیع اللہ کیا کرا دیتا ہے, ٹنڈ. میں شفیع اللہ کے ساتھ نہیں جاؤں گا, جو ہمارا گارڈ ہے نا شمس اس کے ساتھ جاؤں گا. میں نے ہتھیار ڈال دیے, میں نے کہا شمس بھائی عید آ رہی ہے, اس کے بکرے جیسے بال ہو گئے ہیں, تو اس کو لے جا یار, ادھر نائی کے پاس لے جا, اور ٹنڈ نہیں کرانا خدا کے لیے, اس کی ٹنڈ نہیں کرانا. بہت سمجھایا, شمس نے بولا بے فکر نے. میں نے کہا یہ ایک مہینے سے جان ہی رہا کہ ٹنڈ نہ ہو جائے, اور ویسے بھی اب تو ٹنڈ اور بری کہ عید آ رہی ہے نا بالکل ہی. یہ ایسا ہی ہے شادی والے دن آپ گنجے ہو کے بیٹھ گئے. ہوا یہ کہ جب بچہ آیا تو فل ٹنڈ ہوئی ہوئی تھی اس کی. میں میرے پاؤں, مجھے بچے کا خوف نہیں, گھر والوں کا خوف کہ میرا کیا ہوگا. کالیا گھر والے تو مجھے چھوڑیں گے نہیں بھائی, ایک مہینے سے یہ پھٹا چچا. گھر والوں نے بھی بہت تاکید سے ٹنڈ نہیں ہونی چاہیے اس کی. میں نے بھی قسمیں اور پورے جتنے بھی رہن رکھوا سکتا تھا جو جائیدادیں کہ بھائی ٹنڈی ہوگی, جو شورٹی آپ نے لینی ہے جو تسلی نہیں ہوگی ٹنڈ, بے فکر رہو. جب میں آیا تو رپورٹ یہ ملی کہ اس کی ٹنڈ ہو چکی ہے. میں نے شمس کو بلایا, میں نے کہا میں گھر نہیں جاؤں گا. میں نے کہا یار ایک مہینے سے یہ جھگڑا گھر میں چل رہا ہے, ٹنڈ نہیں کرانی, ٹنڈ نہیں کرانی. بچہ بھی کہہ رہا ہے, بچے کی ماں نے بھی بولا ہوا ہے. میں نے کہا اب یا تو میری بھی ٹنڈ کرا دیں. احتجاج میں مجھے بڑا غصہ آیا شمس کے اوپر, یار تمہیں 100 دفعہ سمجھایا ہے. شمس کہتا ہے, رونے والا ہو گیا نا بےچارا, کہہ رہا ہوا یہ کہ یہ رو رہا تھا, کرسی پہ بیٹھ نہیں رہا تھا. میں نے کہا اس کے لیے پاپڑ لے آتا ہوں دکان سے, سامنے شاپ سے کیا لے آتا ہوں, پاپڑ کھاتا رہے گا اور بال کٹتے رہیں گے. کہہ رہے میں پاپڑ لینے گیا ہوں, واپس آیا تو آدھی ٹنڈ ہو چکی تھی. تو جب آدھی ہو ہی گئی ہے تو اب آدھی تو اور بری لگے گی. کہہ رہے آپ مجھ پہ غصہ نہ کرو, میں اس سے پہلے لڑ چکا ہوں نائی سے, اتنی جلد بازی کی ضرورت کیا تھی تمہیں. خیر جی, ہم نے کہا ہم تو اب گھر جانے کے قابل رہے. خیر میں کافی دیر بعد گیا, مجھے لگا کہ اب تھوڑا غصہ, تو وہ کیپ پہن کے گھوم رہا ہے. آج کل کے بچوں کے بھی تو ہم تو یار ٹنڈے ہوتے تھے, ٹنڈے پنڈے گھوم رہے ہوتے تھے. تو یہ اس لیے, یہ ٹنڈ کا واقعہ عظیم واقعہ ہے, یہ ہلکا واقعہ. میں نے کہا بیٹا تیرا تو پروگرام بڑھ گیا, ٹنڈ بھی اس دن ہوئی ہے جس دن تو ٹنڈ نہیں چاہ رہا, ایک مہینے سے رونا ڈالا ہوا تھا. اچھا خیر یہ تو مذاق کی بات آ گئی. تو دیکھو بچے گھر میں ہوں گے تو لائف کو انجوائے کرو گے. جن کمبختوں کے گھر میں بچے ہی نہیں ہیں, ان کے گھر میں نہ ٹنڈ کے واقعات ہوتے ہیں نہ بالوں کے واقعات ہوتے. میں بار بار کہتا ہوں, ہمارے نانا سے کوئی پوچھتا تھا کہ گھر میں خیریت ہے, وہ کہتے تھے خیریت کمبختوں کے ہاں ہوتی ہے, بدقسمتوں کے ہاں ہوتی ہے. جن کے گھر میں افراد ہوتے ہیں, بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے بہویں داماد, ان کے گھر میں خیریت نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو کیا مطلب؟ یہ خیریت نہ ہونا بھی خوشیاں ہیں. خیریت ڈیفنس کے ان 1000 گز کے بنگلوں میں ہے جہاں میاں بیوی رہتے ہیں, خیریت ہی خیریت ہے. اور دیواریں ہیں, بڑے بڑے واش روم ہیں کمروں جتنے, اتنے بڑے بڑے واش روم بنا لیے انہوں نے, اتنے بڑے بڑے. مجھے لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں یہ بیڈ روم, یہ بیڈ بہت ہیں, بندہ ہے ہی نہیں, کیا کرنا ہے, ایک منجی لا کے ڈال دو یار بس. گھر میں افراد ہوں تو رونق ہوتی ہے میرے بھائی, ڈپریشن ختم ہوتی ہے, خوشیاں ملتی ہیں. جن گھروں میں بچے نہیں ہیں, عید بقرعید کا مزہ نہیں ہے, ہے ہی نہیں کچھ. تو اس لیے اپنے آپ کو فیملی پلاننگ والوں کے چکر میں برباد مت کرو, گھروں کو آباد کرو. گھر دیواروں سے فرنیچر سے آباد نہیں ہوتے, فرنیچر ہوٹلوں میں بھی ہوتے ہیں, دیواریں ہوٹلوں کی زیادہ اچھی ہوتی ہیں, واش روم ہوٹلوں کے 5-star ہوٹل کا واش روم بہت اچھا ہوتا ہے. 20-20 تو تولیے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, آدمی یہی دیکھ رہا ہوتا ہے یہ والا تولیہ کس کام کے لیے, یہ ٹاویل کس کام کے لیے, یہ ناک پوچھنے کے لیے, یہ سر صاف کرنے کے لیے, گھٹنے, 20 قسم کے ٹاویل رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر وہیں کیوں نہیں رہ جاتے؟ میں تو بڑے بڑے لگژری ہوٹلوں میں ٹھہرا ہوں, پھر بھی گھر بھاگنے کا دل کرتا ہے, کیونکہ ہوٹل میں سب کچھ ہے, افراد بولو نہیں ہے. انسان کی نیچر ہے بھائی, اس کو بندہ چاہیے, اولاد چاہیے, بیوی بچے چاہیے اس کو, پھر بڑھاپے میں پوتے نواسے بھی چاہیے. سمجھتے ہو, ہماری تو اب نواسی گھر میں آتی ہے, وہ الگ اسٹائل کی ہے, دل بہلاتی ہے, وہ الگ اس کی حرکتیں ہیں, پتی سی گھوم رہی ہوگی ایسے پورے گھر میں. تو یہ خوشیوں سے تمہیں گوروں نے محروم کر دیا. گوروں کے پاس اس کا آلٹرنیٹ پتا ہے کیا ہے ان خوشیوں کا؟ کتا. پوری تشدید کے ساتھ میں یہ لفظ پڑھتا ہوں, کتا. گورے نے باپ کا آلٹرنیٹ بھی تلاش کر لیا, کتے پال کے. ماں کا آلٹرنیٹ بھی تلاش کر لیا, کتا پال کے. بیوی کا آلٹرنیٹ بھی کیا ہے؟ کتا. بچوں کا آلٹرنیٹ بھی کیا ہے؟ کتا. ایسے بیان جب میرے نیٹ پہ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں اتنا بھی نہیں ہے مفتی صاحب, وہاں بھی فیملی والے لوگ ہیں. ہیں بھائی, بہت تھوڑے ہو گئے, سمٹ گئے ہیں. ہیں, میں کب منع کر رہا ہوں کہ نہیں ہے. کیا ہو گئے ہیں؟ سے مڑ گئے, میجورٹی کا کی ایسی کی تیسی ہو گئی, اور وہ اب آپ کو بھی اسی ٹریک پہ لے کر آ رہے ہو. اس لیے بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی, اللہ پہ توکل کرو. کیا بات ہے, نہیں ملے گا نا کھانے کو تو کچھ نہیں ہوتا یار, ایک دن بھوکا رہ لو, مرو گے نہیں, مرتا بھوک سے جلدی نہیں ہے. آپ کہتے ہو میرے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے ایکچولی پیسے نہیں ہیں, تو میرا بیان لوگ چلا رہے ہوتے ہیں ٹماٹر بیچے, لوگ کہتے ہیں ہاں ٹماٹر بیچیں, اس سے بہتر نہیں ہے دو بچے تمیز کے ہوں ان 15 بچوں سے جو ٹماٹر بیچ رہے ہوں. یہ ایسی سینس لیس باتیں کرتے ہیں نا, یہ ان کا پتہ ہے کیا مقصد ہے کہ ہر بچہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے, بینک مینیجر بنے, کمپیوٹر سائنس میں انجینئر بنے, یہ پوسیبل ہی نہیں ہے. آبادی کا ریشو جب بڑھتا ہے نا تو آفیسر لیول کم ہوتے ہیں اور نیچے, جب آپ نے سب کو ایم بی اے کرا دیا مینیجر بنا دیا تو کمپنی تمہارا باپ چلائے گا, افراد وہ پھر پتہ ہے کیا ہوگا, ڈگریاں لے کے گھومیں گے, جاب ملے گی نہیں. کیونکہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں جاب نہ کرو بزنس کرو. بھائی یہ ترغیب دینے کی حد تک تو ٹھیک ہے, پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں, چند دن پہلے میرے پاس ایک بہت بڑے تاجر آئے, بہت بڑے تاجر. انہوں نے کہا مفتی صاحب میرا اتنا بڑا بزنس ہے لیکن میرے پاس جب ملازمین تھوڑا سا کام سیکھتے ہیں تو بجائے جاب کرنے کے اپنا بزنس شروع کر دیتے ہیں, آپ ان کو منع کریں, کائنڈلی یہ کام نہ کریں, اس سے تو ہمارا بزنس چلے گا ہی نہیں. میں نے کہا میں ایسا کرتا ہوں, ان کو ترغیب دیتا ہوں کہ آپ بزنس کر لیں, اور آپ کو کہتا ہوں کائنڈلی آپ یہ کام نہ کریں, ان کا بزنس چلانے کے لیے ان کی کمپنی میں آپ ملازم بن جائیں. میں نے کہا بھائی یہ نیچرل ہے, جب بہت سارے لوگ بزنس کریں گے تو بزنس چلانے کے لیے ان کو افراد بھی تو چاہیے ہوں گے نا, تو جب ان کو افراد نہیں ملیں گے تو وہ بزنس چھوڑیں گے, جب چھوڑیں گے تو وہ کسی ملازم لگیں گے. یہ خود بخود آٹومیٹیکلی قدرت کا نظام ہے. سارے 17 گریڈ کے آفیسر بن ہی نہیں سکتے, آفیسر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے ماتحت نیچے بہت سارے لوگ ہوں, تو لوگ ہوں گے تو آفیسر بنے گا نا. تو پاگلوں والی باتیں کرتے ہیں, ان کے پاس سینس نہیں ہے بالکل. تو آپ نسل بڑھاؤ میرے بھائی, یہ قدرت فیصلہ کرے گی کہ کتنے لوگوں نے آفیسر بننا ہے, کتنے لوگوں نے مزدور بننا ہے, کتنے لوگوں نے ٹماٹر بیچنے ہیں, کتنے لوگوں نے کمپیوٹر سائنس میں انجینئر بن کے جاب کرنی ہے, کتنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے. یہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کریں گے, یہ فیصلہ نیچر کرتی ہے, اور آبادی کے ریشو کے لحاظ سے نیچر خود ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, این ممکن ہے دو بچے ہوں وہ ٹماٹر بیچیں, این ممکن ہے 18 ہوں سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے ہوئے ہوں, کروڑ پتی بنے ہوئے ہوں. تو یہ فیصلہ آپ کر ہی نہیں سکتے, یہ کس کے ہاتھ میں ہے, قدرت کے ہاتھ میں. تو یہ عجیب قسم کی منطق لوگوں نے چلائی ہوئی ہے بیوقوفوں والی. تو میرے بھائی وہ بات تو میں بہت دفعہ کر چکا ہوں, میں کیا بات کر رہا تھا, ہاں ولاگ کی بات کر رہا تھا. تو یہ جو میرے ولاگ ہوتے ہیں نا, مرغی انڈا دے رہی ہے, آج میری مرغی نے چوزا نکالا, آج میں بھیس بدل کے بکری خریدنے جا رہا ہوں, یہ ولاگ برائے ولاگ نہیں ہوتے. اگر میں پروفیشنل ولاگر ہوتا تو اتنی بدتمیزی سے ولاگ نہ بناتا میں. جو پروفیشنل ولاگر ہوتے ہیں نا ان کے ولاگ دیکھو, ان کا اسٹینڈرڈ اور ہمارے اسٹینڈرڈ میں زمین اور آسمان. ہمارا انتہائی تھکا ہوا کانٹینٹ ہوتا ہے, انتہائی تھکا ہوا, سمجھ رہے ہو. ابھی مجھے امریکہ میں کسی نے وہ گفٹ کیا ہے اسٹینڈ, وہ بھی پتہ نہیں کدھر گھوم گیا, تلاش کر رہا ہوں کہ مفتی صاحب موبائل ہرایا تو نہیں کرو نا, اسی موبائل سے بن رہے ہیں. اس کا مقصد ولاگنگ نہیں ہے, اس کا مقصد موٹیویشن ہے, تاکہ آپ کو جانور پالنے کی ترغیب ہو. ابھی جس نے پرچی دی نا وہ میں نے پڑھ کے اس لیے سنائی ہے, اس کو میرے ولاگ دیکھ دیکھ کے بکریاں پالنے کا شوق پیدا ہو گیا, سمجھتے ہو. تو یہ اچھی بات ہے نا, بکری پالنے کا شوق پیدا ہو گیا, کچھ پبجی سے تو ہٹانا, کم از کم دودھ آئے گا گھر میں, آرگینک دودھ آئے گا, خالص دودھ آئے گا, توازو پیدا ہوگی, آرگینک گوشت کھانے کو ملے گا, جانوروں کی نسل بڑھے گی, گوشت کیا ہوگا اس سے سستا ہوگا. باہر ملکوں میں اتنا موٹیویٹ کیا جاتا ہے نا جانور پالنے والوں کو کہ آپ کی سوچ ہے, وہ غریب ملک نہیں ہے, ارب پتی ملک ہیں, پھر بھی گائے بکری پالنے والوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, ارب پتی ملک ہیں. آپ غریب ملکوں اور آپ بکریاں پالنے والے کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہو. ناروے میں جب تھا نا, اتنا ارب پتی ملک ہے, وہاں کہتے ہیں گائے پالو گے نا, گائے مر گئی تو حساب دینا ہے آپ نے, اللہ کو بعد میں حساب دو گے, حکومت کو پہلے, مری کیوں, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں ہمارا ملک کا ایک سرمایہ ضائع ہو گیا, اور ہم غریب ملک ہے, غریب ملک ہے, اور ہمارے ہاں لوگوں کو کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی کہ آپ مرغیاں پالو, یہ پروڈکٹ بڑھے گی تو گوشت سستا ہوگا نا, کیا خیال ہے. دودھ سستا ہوگا، گوشت سستا ہوگا، پب جی سے ہٹیں گے لوگ، ویڈیو گیم سے ہٹیں گے لوگ. تو یہ ترغیب دینا. اور بقرعید کے ولاگ جو میں بناتا ہوں اس سے مسلمانوں کے مذہبی تہوار کو سیلیبریٹ کرنے کی موٹیویشن ہے. اس میں یہ تہوار ہے تو اس کو طبیعت سے انجوائے کیا کرو، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ آہستہ آہستہ اہل اسلام میں مذہبی تہواروں کو منانے کا جذبہ بھی ختم ہو رہا ہے. اس سے آپ کا مذہب سے رشتہ کیا ہو جائے گا؟ کمزور. کتنے لوگ ہیں یورپ امریکہ میں، ان کو نہ عید کا پتہ چلتا ہے نہ بقرعید کا پتہ چلتا ہے. ایک بات بیان کر کے بس میں یہ ٹاپک ختم کرتا ہوں. دیکھو مذہب جتنا بھی کمزور ہو جائے نا، سب سے آخر میں پتہ ہے کیا چیز چھوٹتی ہے؟ مذہب کے تہوار. ہندو جتنا بھی سیکولر ہوگا، اپنی جو مذہبی عید ہے اس میں وہ اپنا ہندو ہونا ثابت کرے گا. عیسائی سیکولر ہو گئے، ایتھیسٹ ہو گئے، کرسمس کے دن وہ عیسائی بنتے ہیں. تو سب سے آخر میں مذہب کی جو چیز چھوٹتی ہے نا، وہ کیا چھوٹتا ہے؟ تہوار. تو اگر کسی قوم سے مذہب کے تہوار چھوٹ گئے نا، عیدیں چھوٹ گئیں، اس کا مطلب وہ مذہب ختم، نام و نشان ختم. سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مسلمان ہیں مغربی ملکوں میں جنہیں نہ عید کا پتہ چلتا ہے اور نہ بقرعید کا. یہ بہت ڈینجرس بات ہے. اس کا مطلب آپ کا مذہب سے جو آخری گرا تھی نا، وہ گرا بھی ختم ہو گئی. تو اس لیے اپنے تہواروں کو بچا کے رکھنا یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے. تبھی میں جب یورپ امریکہ جا کے بیان کرتا ہوں نا، ان لوگوں کو بولتا ہوں بھائی رمضان کو صحیح طرح سے منایا کرو، پتہ چلے دنیا کو رمضان آیا ہے مسلمانوں کا. کرو دعوتیں ایک دوسرے کی، اجتماعی افطاریاں کرو، عید کو صحیح طبیعت سے منایا کرو، پتہ چلے عید کا دن ہے. بقرعید کو طبیعت سے منایا کرو، سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے یہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہوں. اونٹ میں بچے بیٹھ کے گھوم رہے ہیں، اونٹ آ رہا ہے جا رہا ہے، سے ہمیں شو مارنا مقصد نہیں ہے. ہم تو جو بےچارا اونٹ لے کر آئے تھے وہ تو خود زکات کا مستحق لگ رہا تھا. یا تو میں لایا ہوتا نا 30 لاکھ کا اونٹ پھر شو مار رہا ہوتا تو آپ کہتے یار آپ اکیلے نے تھوڑی اونٹ خریدا. ہم جو بچڑا لے کر آئے ہیں وہ کوئی ایسا تھوڑی 50 لاکھ کا بچڑا تھا، کوئی نارمل بچڑا تھا. بعد میں جا کے دانت چیک کیے کہ پورے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. تو اس کا مقصد سوائے اس کے کہ بھائی لوگوں کو ایک موٹیویشن ملے کہ یہ ہمارا تہوار ہے، اور ایک بڑا مقصد لوگوں کو فیملی پلاننگ کے جھانسے سے نکالنا بھی ہے کہ دیکھو ہمارے بھی بچے ہیں، ہم انجوائے کر رہے ہیں ان کے ساتھ. 15-20 سال پہلے لوگ مجھے تانا دیا کرتے تھے کہ مفتی صاحب آپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، آپ کی زندگی ڈپریشن میں گزرے گی، ٹینشن میں گزرے گی، کھلاؤ گے کہاں سے، پہناؤ گے کہاں سے. میں کہتا تھا یہ سب بکواس میرے سامنے مت کیا کرو، یہ ہماری اولاد، ہماری اولاد بعد میں ہے، اللہ کی مخلوق پہلے ہے. 15-20 سال میں یہ کہتا پہلے یہ کہتا تھا بچے ٹینشن نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہیں، یہ ہوں گے تو گھر میں خوشیاں آئیں گی، احمد کی ٹنڈ ہوگی، سمجھ رہے ہو؟ آج اللہ نے وہ مجھے دکھا دیا، دنیا کو دکھا دیا. تو میں بچوں کو لے کے بھی اس لیے بچے دکھانا مقصد نہیں ہوتا، گھما کے یہ بتا رہا ہوتا ہوں بھائی کہ دیکھو یہ زندگی زیادہ اچھی ہے بنسبت اس زندگی کے جو گورے گزار رہے ہیں. گورے کتا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم کیا لے کے گھوم رہے ہیں؟ بچے. ہو سکتا ہے یہ بچے آپ کو بوجھ لگ رہے ہوں، دوسروں کے بچے بوجھ لگتے ہیں انسان کو، اپنے بوجھ نہیں لگتے. جب دوسرا ایک بچہ گود میں، ایک پیچھے اور ایک ادھر واکر میں ہوتا ہے نا، تو انسان کو لگتا ہے بےچارہ کتنی ٹینشن میں ہے. آپ کو لگ رہا ہے بھائی، جس کے ہیں اس کو نہیں لگ رہا ہوتا، صحیح ہے نا؟ تبھی تمہیں بتا رہا ہوں تو یار اتنے بچوں کے ساتھ میں خوش گھوم رہا ہوں، تو تمہیں کیا موت آ رہی ہے؟ تو یہ موٹیویشن آپ کو موٹیویٹ کرنا مقصد ہے کہ یہ فیملی پلاننگ والوں کے نعرے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یہ خود برباد ہوئے تمہیں بھی برباد. یہ انٹیاں جو ترغیبیں دے رہی ہیں نا ٹی وی اور چینلوں پہ آ کے کہ خواتین بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے، ایکچولی ان کی اپنی زندگیاں جا کے دیکھو کیسی بھیانک ہیں. ان بیچاریوں کو کہیں سے محبت نہیں ملتی، ترستی ہیں خدا کی قسم یہ محبت کے لیے. بس تھوڑی دیر جو ٹی وی میں آ کے بیٹھی ہوتی ہے نا، اتنی دیر ان کی عزت ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہے ہی نہیں. بیچاریوں کی زندگیاں برباد ہیں ان کی، ان کی زندگیوں سے خوشیاں چھن گئی ہیں، تو تمہیں بھی برباد کرنا چاہ رہی ہیں یہ انٹیاں. نہیں آ رہا سمجھ میں، تو جیسے چل رہے ہو ایسے ہی چلتے رہو. یہ بیچاری لبرل انٹیاں، ان کی اپنی زندگیاں. کوئی ہماری دادیاں نانیاں لبرل نہیں تھی، مذہبی تھی. کیا انجوائے کیا انہوں نے لائف کو یار، ہم نے جادیوں سے چماٹے بھی کھائے ہیں خدا کی قسم، ماؤں سے بھی پٹے ہیں، صحیح ہے نا؟ بڑھاپے میں ان کی خدمت بھی کی ہے، سب بہن بھائیوں نے مل کے. ہم تو اپنی بوڑھی ماؤں دادیوں نانیوں کو دیکھتے ہیں, وہ تو اتنی اس طرح والی ایجوکیشن ان کے پاس نہیں تھی, بہت انجوائے کیا انہوں نے لائف کو. پر آج لبرل سیکولر طبقہ عورت کو جس ٹریک پر ڈال رہا ہے نا, اس سے اس کی لائف میں صرف ایک ایجوکیشن, جاب, پیسہ آ جائے گا, انٹرٹینمنٹ ختم, محبتیں ختم, برباد, بیڑا غرق. تو اس لیے اس بیڑے غرق سے بچو. ایک کلپ پہ بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں میں. بیان تو نہیں, یہ سوال جواب کا سیشن چل رہا ہے, لیکن بہت اچھے ٹائم پہ یاد آیا مجھے. تین چار دن پہلے کسی نے ایک ڈرامے کا کلپ دکھایا. لوگ کہتے ہیں موسیٰ صاحب ڈرامے دیکھتے ہیں, میں ڈرامہ نہیں دیکھتا الحمدللہ, مجھے شوق ہی نہیں ہے ڈرامہ دیکھنے کا. تو لیکن کلپ دکھایا, مجھے خیال ہوا کہ میں اس پر بات ضرور کروں گا کہ کس طرح سے ڈراموں فلموں میں آپ کے گھر کے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے, عورت کو مرد کا باغی بنایا جا رہا ہے, بہو کو ساس کا باغی بنایا جا رہا ہے آزادی کے نام پہ. تو میں یہ بات اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں, ان لڑکیوں سے کہتا ہوں خدا کی قسم یہ ڈرامے فلمیں تمہیں آزادی نہیں دلا رہے, تمہیں برباد کر رہے ہیں. یہ وہ ڈرامے کا کلپ یہ دکھایا. اب پوری بات تو مجھے معلوم نہیں, شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میری ماں سے معافی مانگ لو. کوئی اچھا کام کرے گا اگر یہ کلپ میرے اس کلپ کے ساتھ جوڑ کے چلا دے, اس ڈرامے کا کلپ بھی چلا دے اور یہ میرا کلپ بھی, پھر صحیح بات بنے گی. اگر کوئی کلپ چلا سکتا ہے نا چلا دے. شوہر بیوی سے کیا کہہ رہا ہے اپنی, کہ میری ماں سے معافی مانگو. بہو کہتی ہے کہ میں ساس سے معافی نہیں مانگوں گی, میری غلطی نہیں ہے. شوہر کھینچ کے ایک تھپڑ لگاتا ہے اپنی بیوی کو, سمجھ رہے ہو؟ شوہر کیا لگاتا ہے, کھینچ کے ایک تھپڑ. پھر اس کو خیال ہوتا ہے کہ شاید زیادہ لگا دیا میں نے, تو تھوڑا سا محبت سے بیوی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے, تو بیوی بھی اٹھا کے شوہر کو ایک لگاتی ہے زور سے تھپڑ. میں نے کہا اس پہ کمنٹس پڑھو کہ کمنٹس میں کیا ہے. کمنٹس سے لوگوں کی عکاسی ہوتی ہے. 99% پوزیٹو کمنٹس تھے کہ بیوی نے بالکل ٹھیک کیا ہے. بیوی نے کیا کیا ہے بولو, ٹھیک کیا ہے. میں خواتین سے کہتا ہوں آپ کرو ایسا, شوہر تھپڑ لگائے نا آپ بھی لگاؤ تھپڑ, بالکل آپ کا رائٹ ہے. اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں حلفیہ بولتا ہوں, شوہر سے محبت کی امید مت رکھو, وہ تمہیں سیکس کا ایک آلہ سمجھ کے یوز کرے گا خدا کی قسم. ایک انسٹرومنٹ جو بازاروں سے ملتے ہیں نا, اس کے علاوہ تمہارا اپنے شوہر سے دو ٹکے کا رشتہ نہیں ہوگا. یہاں ہو سکتا ہے اگلا ڈراما یہ لوگ اس پہ بنا لیں یا بنا بھی لیا ہو کہ نہ ہو, ہمیں شوہر کی ضرورت نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ شوہر نے تھپڑ مار کے اچھا کام کیا. ڈراما اگر خاندان کو جوڑنا سکھاتا نا تو کیسے بناتا ڈراما, وہ میں ابھی بتاؤں گا آپ کو. مجھ سے پوچھ کے بناتا نا تو میں بتاتا اس طرح سے بناؤ ڈراما, اس طرح سے معاشرے کی اصلاح ہوگی. یہ جو آپ نے ریپلائی دکھا دیا نا کہ شوہر نے تھپڑ مارا اور اٹھا کے بیوی نے بھی تھپڑ, تو جنہوں نے مجھے کہا نا, میں نے کہا ان کے یہ بولو کہ لندن میں باپ بھی بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, سمجھ رہے ہو نا, ماں بھی بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی. لندن کی مثالیں دینی ہے تو پھر پوری مثالیں دیا کرو. لندن میں یہ نہیں ہو سکتا کہ شوہر بیوی کا خرچہ اٹھائے, لندن میں شوہر بیوی کا خرچہ نہیں اٹھاتا, لندن میں شوہر بیویوں سے بچے پیدا نہیں کرتے, لندن میں مرد بیوی سے شادی کرتا ہے 55 سال کی عمر میں, 25 سال کے لونڈے ان انگریز عورتوں کو نہیں ملتے, لندن میں ایک آدمی 100 عورتوں سے منہ کالا کر کے جب تھک کے بڈھا ہو جاتا ہے نا پھر بیوی سے شادی کرتا ہے جا کے. وہ جب لندن کو لینا ہے تو پورا لو لندن کو میرے بھائی, آدھا بولتے کیوں نہیں, نہیں لو آدھا نہیں لو. لندن میں انگریز بڈھے بیوی سے وفا کرتے ہیں, 100% کرتے ہیں 50-55 سال کی عمر میں جب بڈھے ہو جاتے ہیں. 22 سال کا لونڈا بیوی سے وفا کرے اور شادی کر کے اس کا خرچہ اٹھائے, یہ آپ کو انڈا موڑ پہ اس کی مثالیں ملیں گی, اس کی مثالیں آپ کو لندن میں نہیں ملیں گی. سمجھ رہے ہو ہم غریبوں کیا مثال. میرے بھانجوں نے شادی کی, ایک 20 سال ایک 22 سال, تو 3-3-4-4 سال سے وفا کر رہے ہیں, کسی عورت سے ان کا ریلیشن نہیں ہے. یہ لندن میں مثالیں نہیں ملیں گی, ملیں گی 55 سال کے بڈھوں کی ملیں گی جب کسی کام کے رہے نہیں تو بیوی سے. وہ کہتے ہیں بیوی سے گورا وفا کرتا ہے. حضرت آپ لندن سے آئے ہیں نا, صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو یہ لندن مندن کی نہیں ڈراموں فلمیں بہت دکھا رہے ہیں, لندن میں عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, امریکہ میں کوئی ہاتھ اٹھا کے دیکھے تو او بھائی نہیں اٹھا سکتے, لیکن وہاں ماں بچے کو بھی چماٹ مار کے تو دیکھے. میرے پاس لندن سے عورتوں کے فون آئے, چیخ رہی ہیں فونوں پہ, کہہ رہے میں نے, ماں کہہ رہی ہے جس بیٹی کو میں نے پالا جوان کیا, ایک ایک راتوں کو اس کے لیے جاگی, موبائل اس کے ہاتھ سے چھیننے کے لیے تھپڑ مارا اور اس نے مجھے جیل بھجوا دیا. تو لندن پورا فالو کرو, سمجھ رہے ہو, ان عورتوں سے کہتا ہوں کہ تمہاری بھی اولادیں ہوں گی. تو وہ کیا کہ جس اب یہ ڈرامے میں جو دکھا رہا ہے نا, بیوی میں بھی اٹھا کے کیا لگا دیا شوہر کو چماٹ. تو نیچے 99% کمنٹس جو ہیں پوزیٹو کہ بہترین کام کیا, ایسے مرد کا یہی علاج ہونا چاہیے. ساس کو بہو پہ کوئی حق نہیں ہے, وہ کیوں معافی مانگے. مجھے لگا کہ اس قدر زہریلی یہ تحریک چل رہی ہے نا گھروں کو تباہ کرنے میں, گھروں کو بگاڑنے میں, کہ کسی مولوی کے چار چار گھنٹوں کے بیان درس قرآن ایک طرف اور یہ ایک چھوٹا سا کلپ گھروں میں آگ لگانے کے لیے ایک طرف. اگر اس ڈرامے والوں میں تھوڑی سی غیرت ہوتی نا, گھر جوڑنا چاہتے تو کیا دکھاتے. وہ شوہر بیوی سے کہہ رہا ہے میری ماں سے معافی مانگو, تو ڈرامے والا دکھاتا کہ بہو کی غلطی نہیں ہے, لیکن یہ سوچ کے اس نے معافی مانگ لی کہ اس کا مقام اللہ نے مجھ سے بڑا بنایا. ہم نے تو اپنے بزرگوں سے یہ سیکھا ہے, کوئی بات نہیں یار, میرے شوہر کی کیا ہے یہ, بولو نا ماں ہے, نہیں بھی ہے مانگ لو چھوٹے بن جاؤ. ہاں ساس بار بار ٹارچر کر رہی ہے, زہر اگل رہی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. اس کا حل تو پھر یہ کہ الگ رہو, پھر بھی چماٹا نہیں ہے, تھپڑ پھر بھی نہیں بنتا. اس کو حل یہ کہ بھائی الگ, شریعت بھی یہی کہتی ہے اگر ساس بہت زیادہ ذہنی طور پہ ٹارچر کر رہی ہے تو بھائی کہاں رہو, پھر شوہر کو حکم ہے کہ بیوی کو الگ لے کے رکھے. نارملی ہر گھر میں اونچ نیچ ہوتی ہے, تو اگر ساس نے کچھ غلطی کر لی ہے تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ کیا کر لیں, بھائی غلطی نہیں بھی ہے تو مان لیں. مجھے یاد ہے ہمارے استاذ نے ایک دفعہ مجھ سے کہا, یہ چیزیں مدرسوں میں بھی سکھائی جاتی ہیں, پہلے ہمارے گھروں میں بھی سکھائی جاتی تھی, اب ختم ہوتی جا رہی ہیں سوسائٹی میں, اب اولادوں کو چھوٹوں کو باغی بنایا جا رہا ہے بڑوں کے مقابلے میں. مجھے یاد ہے میرے استاذ نے ایک دفعہ مجھے کہا, میں شاگرد تھا, مجھے انہوں نے کہا کہ چائے بنا کے لے آؤ, دودھ کی چائے نا, میں دودھ کی چائے بنا کے لے آیا. وہ میری تربیت کرنا چاہ رہے تھے, انہوں نے کہا میں نے تو آپ سے گرین ٹی کا بولا تھا, آپ نے گرین ٹی کا نہیں آپ نے دودھ کی چائے کا بولا تھا. کہہ رہے ہیں یار دودھ کی چائے کیسے, میں تو گرین ٹی کا ٹائم ہے یہ. وہ مجھ سے کھیل رہے تھے, تربیت کرنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا نہیں جی, اب میں بحث میں لگا ہوا ہوں. میں نے کہا نہیں بھائی آپ نے گرین ٹی کا بولا تھا. کہہ رہے ہیں یار, میں نے کہا آپ نے دودھ کی چائے کا بولا. کہہ رہے ہیں یار میں گرین ٹی کس وقت پیتا ہوں. میں بحث پہ بحث, بحث پہ بحث, بحث پہ بحث, میں نہیں مانا. تو وہ پھر ہنسنے لگے نا, میں باہر آیا تو پھر انہوں نے دوسرے شاگرد سے بولا, اس کو جا کے سمجھاؤ کہ مجھے پتا ہے میں نے دودھ کی چائے ہی کا بولا ہے, میں آپ کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں. اگر میں ایک بات پہ اڑ گیا ہوں, میں آپ کا استاذ ہوں, میں آپ سے عمر میں 20 سال بڑا ہوں, تو آپ بولو سوری. کیا بولو؟ سوری, چلے مجھ سے سننے میں غلطی ہوئی ہوگی, میں گرین ٹی بنا کے لے آتا ہوں. کیا خیال ہے کتنا ٹائم لگے گا اس میں یار؟ اس غلطی پہ کوئی آپ کو پھانسی کے پھندے پہ تھوڑی لٹکا رہے ہیں, یا کوئی آپ کے خلاف فتویٰ تھوڑی لکھ کے دے رہے ہیں کہ اس کمبخت کو میں نے گرین ٹی کا بولا اور یہ دودھ کی چائے بنا کے لے آیا, لہذا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اس کو مدرسے سے نکالو, اس کو تھپڑ مارو, اس کو الٹا لٹکا کے چترول لگاؤ, اس بدتمیز ہے. بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا نا, ایک بحث کرنے کے بجائے, بحث ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بول دو سوری مجھ سے سننے میں کیا ہوئی ہوگی, غلطی ہوئی ہوگی, ختم, قصہ ختم. بھائی آپ چھوٹے بن جاؤ اور بڑے کو کیا بنا لو بڑا. مجھے اس سے اتنی عبرت ہوئی نا, میں نے کہا یار میری غلطی ہے. یہ وہ ڈرامہ تھا جو سوسائٹی میں اصلاح پیدا کرنے کے لیے تھا, یہ بھی ڈرامہ ہی رچایا نا انہوں نے. اس کا اثر کیا ہوا, ایک دفعہ میرے ٹیچر سے غلطی ہوئی تو ہمارے حضرت نے انکوائری کرنا شروع کر دی کہ غلطی کس کی ہے, شاگرد کی غلطی ہے یا ٹیچر کی. اللہ کی قسم میں نے وہ اپنے اوپر ڈال دی, کیونکہ میرے ذہن میں یہ واقعہ تھا کہ بڑے کی غلطی کس پہ ڈال دو. ایسا نہیں کہ کوئی بہت ہی کوئی فوش کام کیا اور آپ بولو میں نے کیا, ایسا نہیں ہو کہ اس نے چوری کی ہے اور آپ بولو آپ اپنا ہاتھ کٹوا کے بیٹھے. وہ چھوٹی موٹی چیزیں جو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہیں, اب وہ مسٹیک ان کی تھی. اب مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے ان پہ ڈال دی تو بہت سخت ناراض ہوں گے, تو میں اپنے اوپر ڈال دوں. ہم چھوٹے ہیں بھائی, بچوں سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے سختی سے پوچھا یہ آپ کی غلطی ہے ان کی غلطی. میں نے کہا حضرت میری غلطی ہے. حضرت نے مجھے ڈانٹ لگائی, مجھے تھوڑی دیر کھڑا کیا سزا میں, پھر فرمایا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ. تھوڑی دیر ایک ٹانگ پہ کھڑا کیا, پھر بٹھا دیا. دو تین دن تک تنبیہ کرتے رہے آپ نے یہ کیوں کیا, آپ کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی. میں نے کہا آئندہ احتیاط کروں گا. دو تین دن کے بعد ختم. غلطیوں کو بھی زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے نا, ہو گئی ختم کرو, مٹی ڈالو یار, ختم. اس کے بعد ہمارے انہی استاد کو نا جنہوں نے مجھے دودھ کی چائے کا بولا تھا, انہوں نے پھر الگ سے انکوائری کی. پھر پتا چلا غلطی میری نہیں تھی, کس کی تھی. وہ اتنا خوش ہوئے, اتنا خوش ہوئے, اتنا خوش ہوئے. انہوں نے کہا ویل ڈن. ٹھیک ہے نا, تو سوسائٹی کی جب اصلاح کرنا چاہتے ہو تو چھوٹے کو سمجھایا جاتا ہے, یار بڑا بڑا کس بات کا ہے, وہ چھوٹی موٹی اونچ نیچ گھر میں ساسوں سے ہو جاتی ہے, کیا کرو, اگنور کرو. تو ڈرامے نے اگر اصلاح کرنی ہوتی نا تو ساس اگر غلطی کرتی تو بہو کو یہ سمجھایا جاتا, یہ دکھایا جاتا کہ دیکھو غلطی ساس کی تھی مگر بہو نے کیا کر دیا, اپنے اوپر ڈال. ٹھیک ہے, میں ہر ساس کی بات نہیں کر رہا, بعض ہیں تو بہت ٹارچر. ہمیں بھی سوسائٹی میں پلے بڑے ہیں, ہمیں پتا ہے گھروں میں کیا ہوتا ہے. تو اگر زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر الگ رکھو, پھر بیوی کو ماں کے ساتھ رکھنا جائز نہیں ہے. اگر وہ بات ساسیں پاگل کر دیتی ہیں بہوؤں کو, تانے دے دے کے ایسا مارتی ہیں نا, ایسے یعنی تانوں سے مارتی ہیں, ہاتھ سے نہیں مارتی. ہاتھ سے مارے نا تو نظر آ رہا ہوتا ہے. تانے عورتوں کے تانے ایسے ہوتے ہیں کہ تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ان کے تانے شروع ہوتے ہیں. وہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہوئیں بھی دے رہی ہوتی ہیں, ساسے بھی, نندے بھی, ان کی لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں تم چنگیز خان کی لڑائیوں کو بھول جاؤ. تو اس لیے اگر ایسا کہیں ہو رہا ہے نا تو پھر الگ رکھو, الگ. اچھا دوسرا کام یہ ہوتا, وہ ڈرامے میں یہ دکھایا جاتا کہ دیکھو, پہلی بات یہ, پھر یہ دکھایا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ بھائی غلطی کون مان لے, بہو. اور اگر ایسا نہیں ہے کہ بہو غلطی نہیں مان رہی تو پھر یہ دکھایا جاتا کہ شوہر سمجھا رہا ہے, تھپڑ نہیں مار رہا. اس کو سمجھایا جاتا کہ اتنی سی بات پہ تھپڑ نہیں بنتا ہے, تو یہ جوڑ پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا. تیسرے اسٹیپ میں اگر شوہر نے تھپڑ مار بھی دیا, غلط کیا, تو ایسے موقع پہ ڈرامے میں اگر سوسائٹی کی اصلاح کرنا چاہتا نا تو ہرگز یہ نہیں دکھاتا کہ آگے سے رپلائی عورت نے کیا ہے. وہ یہ دکھاتا کہ خاندان کے بڑے شوہر کو لے کے بیٹھے کہ بیٹا اتنی بات پہ تھپڑ بنتا نہیں ہے, اس سے اصلاح نہیں ہوگی. تمہاری بیوی کے دل میں تمہاری ماں کی محبت پیدا ہونے کے بجائے اور نفرت پیدا ہوگی, کیونکہ عورت یہ کہے گی میرا شوہر جو مجھ سے نفرت کر رہا ہے, مجھے مار رہا ہے, وہ میری ساس کی وجہ سے, تو اس سے ساس بہو کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے, اس سے ساس بہو کے تعلقات کیا ہو جائیں گے, خراب. تو یہ دکھاتے کہ اس طرح سمجھایا جا رہا ہے. کوئی انسان کا بچہ ہوگا تو کھوپڑی میں اس کے آ جائے گا. اور اگر پھر بھی اس نے تھپڑ لگا دیا, اس طرح عورت کو شوہر کو سمجھایا جاتا, اور عورت کو کیا سمجھایا جاتا کہ عورت مرد پہ کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتی. اس نے کیا غلط کیا, ہم خاندان کے بڑے اس کو سمجھائیں گے, بٹھائیں گے کہ ایسا دوبارہ مت کرنا. بیٹا تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم شوہر پہ ہاتھ اٹھاؤ. وہ سربراہ ہے, کبھی دیکھا کہ کسی نے سربراہ پہ ہاتھ اٹھایا ہو, اس کی کیا حیثیت رہے گی دو ٹکے کی, سوائے طلاقوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور جب طلاق ہو کے یہ عورت جائے گی نا تو آپ کیا سمجھتے ہو اس کو کوئی بہت اچھا آدمی مل جائے گا جو آئندہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا اس کے اوپر. یہ تو پسند کی شادی تھی جس میں یہ ہو گیا, تو جب ثواب کی نیت سے شادی ہوگی خالی, صرف طلاق یافتہ سے کر رہا ہے صرف ثواب کی نیت سے, اس کا کیا حال ہوگا. سوائے گھروں کو توڑنے کے, برباد کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. مرد کبھی بھی برداشت نہیں کرتا کہ عورت اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے, اس سے اس کے دل میں تو ٹکے کی حیثیت نہیں رہتی. وہ پھر جان چھوڑائے گا, بولے گا ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرو, ذمہ داری نہ اٹھاؤ اس کی. اور ہو رہا ہے اس کا نقصان اینڈ میں عورت ہی کو ہونا ہے. تبھی جو خاندانی لوگ جو بیٹیوں کا گھر بساتے ہیں نا, وہ اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ سمجھاتے ہیں بیٹا شوہر کی اونچ نیچ کو تم نے گھر بسانے کے لیے برداشت کرنا ہے. اپنا بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے برداشت کیا تو آج ہم لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں نا, صرف زبانی نہیں کر رہا, اپنے بچوں کے لیے بھی ہم نے یہی لا بنایا ہوا ہے. ہم بھی بیٹیوں والے ہیں, دامادوں والے ہیں, ہم نے بھی یہی لا بنایا ہوا ہے کہ تھوڑی اونچ نیچ ہو کوئی بات نہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کی زندگی اپنے سسرال سے وابستہ ہے. شوہر کبھی غصے میں ہوتا ہے, کبھی نارمل موڈ میں ہوتا ہے, گھر بسانے کے لیے اونچ نیچ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ چیزیں دادیاں نانیاں سکھایا کرتی تھیں, اور آج میڈیا نے وہ ساری صدیوں کی تہذیب کی ایسی کی تیسی کر دی. یہ چند کلپ چھوٹے چھوٹے چل رہے ہوتے ہیں, ایسی آگ لگا رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں کہ ان کو پتا نہیں کہ ان کے اپنے گھر تو بسے نہیں ہوتے, ان کی اپنی زندگی کیا ہوتی ہے. ان کو نہ شوہر کی محبت ملتی ہے, ان کو نہ باپ کی محبت ملتی ہے, باپوں سے بدتمیزیاں اتنی کی ہوئی ہوتی ہیں کہ باپ بھی ان کو اپنی بیٹیاں نہیں سمجھ رہا ہوتا. یہ صرف میڈیا پہ آ کے ہوتے ہیں باپ بیٹی میں اتنا اچھا ریلیشن, کیمرہ ہٹتے ہی وہ ریلیشن گیا تیل لینے, ٹھیک ہے, کیمرے کے بعد کوئی ریلیشن نہیں. ابے کیا ریلیشن ہوگا, پارک میں 2 بجے بیٹھی ہوئی ہے, باپ فون کر کے پوچھ نہیں سکتا کہ یہاں کیا کر رہی ہو 2 بجے, تو یہ کیا ریلیشن ہے. تو یہ سب ایسی کی تیسی کر دی ہے سوسائٹی کی. تو ایسے ڈراموں سے آپ کبھی بھی متاثر نہ ہو, اور گھروں میں پابندیاں لگاؤ, اپنی بیٹیوں کو مت دکھاؤ, یہ بیٹیاں کل تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گی. آپ کو یاد ہے ایک بول فلم آئی تھی, اس میں ایک غریب باپ دکھایا جس کی اتنی ساری بیٹیاں ہیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے, تو بیٹی غصے میں باپ کو کیا کہتی ہے, جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا ہے. کیا سکھا رہے ہو یار تم بیٹیوں کو یار. آپ کا کیا خیال ہے, ہر گھر میں چولہا جلتا ہے, بہت سے گھروں میں غربت ہے, ان سب بچیوں کو باپ کے خلاف کھڑا کر دیا کہ نہیں کر دیا. سب بچیاں, ہزاروں لاکھوں بچیاں باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گی, کمبخت جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا ہے, کھلا نہیں سکتے تھے پیدا کیوں کیا. کیا ہر گھر میں روٹی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو سیدہ فاطمہ پہ اعتراض ہوتا ہے, ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. کیا ہمارے نبی کی بیٹی نے نبی سے یہ کہا کہ جب 40 دن چولہا نہیں جلتا, کھلا نہیں سکتے, تو اے اللہ کے رسول آپ نے نسل کیوں نہیں روکی, آپ نے پیدا کیوں کیا ہمیں؟ سب سے پہلے اعتراض تو وہاں جائے گا. غربت تو ہمارے ملک میں بہت ہے, تو سب یہ غریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے. آپ اس کو بتاؤ, ڈرامے میں فلم میں یہ دکھانا چاہیے تھا کہ بیٹا کھلا نہیں سکتا تھا, پھر بھی اللہ نے کھلا کے تجھے 6 فٹ کا بنا دیا ہے, اتنی بڑی کیسے ہو گئی بغیر کھائے, اور اتنا کھایا ہے کہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے. یہ جب زیادہ کھاتا ہے تو اس طرح بولتا ہے, کم کھانے والے میں اتنا کانفیڈینس نہیں ہوتا, بہت زیادہ کھایا ہے. اور پھر میں اگر فلم بناتا نا تو پھر میں یہ بھی بولتا اس کو, میں بولتا کہ بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی, میں کھلا سکتا نہیں تھی پیدا کر دیا, لیکن اب اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے, بندوق لو مارو اپنے آپ کو ختم. بھائی ریورس بھی تو یہ عمل ہو سکتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی, آپ غلط پیدا ہو گئے نا, تو جو کام غلط ہوا ہے اس کو بھائی آپ آگے نکل گئے, مڑنا آپ نے یہاں تھا, آپ نکل گئے, تو یوٹرن لیا جاتا ہے نا بھائی 180 پہ واپس. تو آپ غلط پیدا ہو گئے, اب کھانے کو ہے نہیں, پیدا غلط ہو گئے آپ, کوئی بات نہیں ہے, تو آپ نہ پیدا ہوں. نہ پیدا ہونے کا مطلب کیا, ختم. دوست ایک سیکنڈ, آپ کہہ سکتے ہیں موت کی تکلیف ہوتی ہے بھائی, یوں تھا رپورٹ یہ کہ ایسے تکلیف ایک سیکنڈ کی ہوگی, مر جائے گا, تو غربت کی تکلیف سے تو اچھا ہے نا, تو یوں کرو ختم. تو اگر کوئی بیٹی باپ کو یہ تانا دیتی ہے نا کہ جب کھلا نہیں کر سکتے تو پیدا کیوں کیا, تو باپ کو چاہیے بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی, یہ بندوق ہے, یہ گولی ہے, میں اپنے سر پہ قتل نہیں لینا چاہتا, خود اپنے آپ کو مار دو, 2 منٹ کے اندر ختم. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے غریب خودکشیاں کرتے بھی تو ہیں, خودکشیوں کا ریشو غریبوں سے زیادہ امیروں میں ہے, یہ ذہن میں رکھنا, خودکشیوں کا ریشو غریبوں سے زیادہ کس میں ہے, ان لوگوں میں ہے جن کی توندے فل بھری ہوئی ہیں. جو غریب خودکشی کرتے ہیں نا, وہ غربت کی وجہ سے نہیں کرتے, ان میں برداشت نہیں ہے. تو برداشت تو چاہے مالدار میں یا غریب کسی میں بھی نہیں ہوگی, تو وہ خودکشی کی طرف جائے گا. اور جن میں برداشت ہے وہ 40-40 دن بھی فاقوں میں گزار دیتے ہیں. ہم نے ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں جو جیلوں میں بند تھے, کئی کئی ہفتے کھانے کو نہیں ملا ان کو. وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے بھوک سے تڑپتے تھے, ایسے تڑپتے تھے بھوک سے کہ کہتے ہیں ہمارے ساتھی کو ایک دفعہ بسکٹوں کا چورا نظر آ گیا, وہ نہیں بسکٹ کسی نے پنی پھینکی ہوئی تھی, کہہ رہے ہم نے وہ پنی اٹھائی اور چورے کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا, 2 بندے تھے جیل میں, بھوک سے کیا حال ہوگا. اور کہہ رہے ہماری یہ حالت تھی کہ ہلا بھی نہیں جا رہا, چورے کے 2 برابر حصے کیے, ایک حصہ یوں کر کے کہتے میں نے زبان پہ رکھ کے کافی دیر تک چاٹتا رہا کہ نگلنا نہیں ہے فوراً, تاکہ تھوڑا ٹیسٹ آتا رہے. خودکشی بولو نہیں کی. تو جو نہیں کرنا ہوتا نا ایسی بھوک میں بھی نہیں کرتا, اور جو کرنے والے ہوتے ہیں اتنی بڑی بڑی توندے ہزار ہزار گز کے بنگلوں میں, اس کے بعد بھی پھنکے سے لٹکے ہوئے صبح دریافت ہوتے ہیں. تو لوگوں کو غربت مہنگائی ختم کرنے کی کوشش کرواؤ, نسل روکنا اور اس طرح کی فلمیں بنانا اور بیٹیوں کو باپ کے خلاف بدتمیز بنانا, ان چیزوں پہ لوگوں کو مت لے کر آؤ. اور آئندہ کوئی ایسا کلپ دکھائے نا کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا, بیوی نے بھی جواب میں تھپڑ مارا, اس پہ نیگیٹو کمنٹس کیا کرو, پازیٹو کمنٹس نہ کیا کرو, کیونکہ آج یہ ڈرامے والے یہ دکھا رہے ہیں نا کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا, بیوی نے بھی مارا, کل پتہ یہ کیا دکھائیں گے کہ باپ نے بیٹے کو تھپڑ مارا, جواب میں بیٹے نے بھی باپ کو تھپڑ مارا, اس پہ بھی لوگ کلیپنگ کر رہے ہوں گے, ویل ڈن. ابھی چونکہ اتنے ماڈرن ہم ہوئے نہیں ہیں, لیکن اس ماڈرنزم کی طرف ہمارا میڈیا ہمیں آہستہ آہستہ لے کے جا رہا ہے. تو کل یہ بھی ابھی یہ ابھی سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی, کل اس کو بھی ایکسیپٹ کرے گی اور بولے گی باپ نے تھپڑ مارا تو بیٹا اور باپ کے ایک جیسے رائٹ ہیں, انگریزوں کے ایک جیسے رائٹ ہوتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہوتا, لہذا بیٹے نے بھی تھپڑ مارا. پھر کل دکھائیں گے ماں نے بیٹی کو تھپڑ مارا, بیٹی نے بھی کھینچ کے تھپڑ مارا, لوگ کلیپنگ کریں گے, ویل ڈن. ایسی ماں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. پھر دکھائیں گے ٹیچر نے, ہمیں تو کالج میں بھی ہم نے ٹیچروں سے تھپڑ کھایا ہے, ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں, میں کالج میں تھا میرے ٹیچر نے مجھے تھپڑ مارا تھا, ذرا سی باتیں مارا, غلط کیا, نہیں مارنا چاہیے تھا, لیکن ہمارے ذہن میں تصور بھی نہیں کہ ہم بھی ٹیچر پہ ہاتھ اٹھائیں, اگر اٹھا لیتے میں سمجھتا ہوں موت تک سکون نہیں ملتا, اب تک ضمیر ملامت کرتا کہ یار میں نے کیا کیا ہے, میں ٹیچر پہ ہاتھ اٹھایا, یہ سکون ہو جاتا کہ نہیں, جب تک اس کے پاؤں میں گڑ گڑا کے معافی نہ مانگ لیتا ہمیں سکون نہیں ملتا. ایک مقام ہے مرتبہ بھائی, اس نے غلط کیا بلا وجہ تپڑ مار دیا, لیکن ہم تپڑ کیسے مارے, ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے یار اپنے ٹیچر پہ ہاتھ اٹھے. لیکن کل میڈیا دکھائے گا کہ ٹیچر نے اسٹوڈنٹ پہ تھپڑ مارا, اسٹوڈنٹ نے کھینچ کے ٹیچر کو, اور کمنٹس میں کیا ہوگی, کلیپنگ. ابھی صرف میاں بیوی کے رشتے کو توڑ رہے ہیں یہ لوگ, کل باپ بیٹے کے رشتے کو بھی توڑیں گے, ماں بیٹی کے رشتے کو بھی توڑیں گے, ساس بہو کے رشتے کی تو ایسی پہلے ہی کر چکے ہیں, کچھ مذہبی اسکالر بھی ان کی باتوں میں آ گئے ہیں. پھر آہستہ آہستہ بہن بھائیوں کے رشتے کو توڑیں گے, پھر آہستہ آہستہ یہ چچا بھتیجے کو, ماموں بھتیجے بھانجوں کے رشتے کو توڑیں گے, پھر پتا ہے صرف ایک رشتہ انسان کا رہ جائے گا, وہ ہوگا کتا جو گورے کا ہے. گورے کو کتے کو ہلکا مت سمجھو, یہ کتا گورا جو کتا لے کے گھومتا ہے, خدا کی قسم یہ بہت سارے میسجز لے کے گھوم رہا ہوتا ہے, وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو, اگر تم نے بر وقت شادیاں نہیں کی, بچے پیدا نہیں کیے, بڑے چھوٹوں کا ادب نہیں کیا, اپنے خاندانی نظام کو نہیں بچایا, اپنی روایات کو نہیں بچایا, تو تمہیں جو محبت باپ سے ملنی چاہیے تھی وہ بھی کتے سے ملے گی, جو محبت ماں سے ملنی چاہیے تھی وہ بھی کتے سے, جو پوتے نواسوں سے ملنی چاہیے تھی اس کا آلٹرنیٹ بھی کتا, جو بہن بھائیوں سے ریلیشن ہونا چاہیے تھا وہ ریلیشن بھی تمہیں کہاں سے ملے گا, کتا. تو ہر چیز کی ذمہ داری کتا اٹھائے گا. میرے بھائی یہ کتے پہ اتنا بوجھ مت ڈالو, اتنا بوجھ مت ڈالو. تمہیں میری باتیں مذاق لگ رہی ہیں, کاش یہ باتیں کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائیں کسی طریقے سے. ہم چیخ رہے ہیں, عمل کر کے دکھا دیا بھائی, ہم تو بدعمل لوگ ہیں, لیکن اس میں ہم نے شادیاں بھی کر کے دکھا دی, بچے بھی پیدا کر کے ولاگ میں دکھا, اس لیے مجھے شوق نہیں ہے بچے دکھانے کا, اس لیے دکھا دیے کہ یار ہم بھی تو ہیں نا. لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس پیسہ ہے, ابے جب ہماری شادیاں تھیں ہمارے پاس پٹ پٹی بائک تھی, پرانی تھی, میں نے 6 مہینوں کی قسط پہ ایف ایکس خریدی تھی پچکی ہوئی, اس وقت میری 3 بیویاں تھیں, سمجھ رہے ہو, اور 10-11 بچے تو اس وقت بھی تھے, یہ تو بعد میں سستی کا شکار ہوا ہوں میں. اس وقت بھی ہم اسی طرح خوش تھے الحمدللہ, اور ہمارے کوئی اعمال تھوڑی ہیں جس کی وجہ سے ہم خوش ہیں, کوئی اتنے نیک آدمی تھوڑی ہیں, یہ تو بس ایک فطرت سے بغاوت نہیں کی ہم نے, تبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ سدراج نہ ہو, اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو. تو اتنا کچھ بتا دیا, 20 سال سے میں یہ چیخ رہا ہوں کہ نسل بچاؤ, بچے پیدا کرو, عورت کو گھر کا ہاؤس وائف بناؤ. اب یہ کتنی بڑی میڈیا میں ایک بحث چل رہی ہے, اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو آپ یوں کریں, ابے وائف ہوتی ہاؤس ہے, ہاؤس میں ہے, ہاؤس کے باہر جو ہے وہ وائف کہاں رہی پھر, نہیں آئی میرا خیال ہے بات. وائف کا مطلب ہی ہاؤس وائف ہی ہے بھائی, جو ہاؤس میں نہیں ہے تو پھر ہاؤس نہیں, وہ ہوٹل ہے, رات کو میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے, وہ ہوٹلوں میں بھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں آئے گی سمجھ میں, خدا کی قسم بہت مشکل ہے سمجھانا. ہاؤس وائف, یہ وائف کا جو لفظ ہے نا, اس میں ہاؤس گھسا ہوا ہے, یہ وائف سے الگ نہیں ہو سکتا, وہ پوری وائف ہے ہی نہیں جو ہاؤس وائف نہیں ہے بھائی, وہ آدھی وائف ہے آدھی کچھ اور ہے, وہ تو وائف کہاں ہوئی پھر. وہ تبھی دیکھو عربی میں بیوی کو اہل بیت کہا جاتا ہے, اہل بیت, اہل بیت کا مطلب پتہ کیا ہے, بیت گھر کو کہتے ہیں, اہل والا, اہل المال مال والا, اہل کتا کتا والا, اب یہ بھی آ گیا نا مارکیٹ میں, آپ لوگوں سے یوں ملا کرو، پوچھا کرو آپ کتے والے ہو یا بیوی بچے والے ہو، یعنی آپ کا کانسیپٹ کیا ہے کہ مال کما کے بڑھاپے میں کتا رکھنا چاہیے یا بچپن میں جل شادی کر کے بالے ہو کے جل شادی کر کے بیوی بچے پالنے چاہیے، اس طرح سے پوتے نواسے پالنے چاہیے یا کتا، یہ اب ایک کانسیپٹ کو سوسائٹی میں لے کر آؤ کہ دو کانسیپٹ چل رہے ہیں، ایک گورے کا کانسیپٹ وہ کیا ہے کتے والا، سارے گورے ایسے نہیں ہوتے، لوگ نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نہیں وہاں بھی بڑی بڑی فیملیاں، میں مجھے پتا ہے بڑی بڑی وہاں بھی فیملیاں ہیں لیکن آہستہ آہستہ مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہیں شارٹ ہیں، ابھی بھی وہاں بھی خاندانی لوگ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے ہم اتنے بیوقوف ہیں نہیں جتنا آپ ہمیں سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ایک ہفتہ مفتی صاحب امریکہ رہ کر آئے ہیں رپورٹیں ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے پوری زندگی امریکہ میں گزری ہو، بھائی ہم امریکہ ایک ہفتہ رہے ہیں لیکن گوروں کے ملکوں میں ایک ہفتہ نہیں رہے، بہت سارے ملکوں میں بہت دفعہ بہت سارے ہفتے رہے ہیں، تو کلچر سب کا کیا ہے، گھروں کے اندر کی پوزیشن سب کی ایک جیسی ہے، چاہے آسٹریلیا ہو چاہے جاپان ہو چاہے امریکہ ہو چاہے ہانگ کانگ ہو، نہیں آ رہی میرے خیال ہے کھوپڑی میں بات، تو اس لیے تو وہ کیا کہہ رہا تھا، میں باتیں ادھر ادھر بہت ہو رہی ہیں یار آج، بہت ہی اوٹ پٹانگ قسم کا بیان چل رہا ہے، یعنی اوٹ پٹانگ کا مطلب بے ترتیبی سا چل رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کو دیکھ کے مجھے احمد یاد آ رہا ہے، تو ناراض نہیں ہوئیے گا مذاق کر رہا ہوں، تو کیا کہہ رہا تھا میں ابھی جو آخری بات چل رہی تھی، وہ تو ہو گئے نا کتے سے پہلے کیا بات چل رہی تھی، ہاں اہل بیت کی بات کر رہا تھا نا کہ وائف تو ہوتی ہی ہاؤس ہے بھائی، ہاؤس کا لفظ وائف کی ڈیفینیشن میں گھسا ہوا ہے، تو اب دیکھو عربی میں گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے بیوی کو، تبھی قرآن کہتا ہے نا انما یرید اللہ لیطہرکم اہل البیت، اے اہل بیت اللہ چاہتا ہے تمہیں ہر برائی سے پاک کر دے، تو یہاں اہل بیت سے نبی کی بیویاں مراد ہیں، تو بیویوں کو اللہ نے کیا کہا اہل بیت، اہل مانا والا، بیت مانا گھر، تو اہل بیت گھر والا یا گھر والی، تو عربی میں بیوی کو کہتے کیا ہیں گھر والی، اس کا مطلب گھر والی اور بیوی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، سمجھ رہے ہو، اسی طرح اردو میں بھی گھر والی کہتے ہیں، یار میرے گھر والے منع کر رہے ہیں، کہتے ہیں نا گھر والے، تو مطلب وہ جو گھر میں رہتے ہیں وہ بیوی اور چھوٹے بچے رہتے ہیں گھر میں، بڑے بچے تو نکل جاتے ہیں کوئی امریکہ کوئی جاپان کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، تو اگر وہ گھر والی ہی نہیں ہے تو پھر اٹ مینز وہ بیوی ہونے کا اس میں عنصر ہے ہی نہیں، اس لیے بھائی گھریلو عورتوں سے نکاح کیا کرو میرے بھائی جان، سمجھتے ہو، مت متاثر ہو ان لبرل اور سیکولر لوگوں کے ناروں کے، یہ بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں، خود تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یہ نہ عورتوں کے حقوق کے علم بردار ہیں نہ مردوں کے حقوق کے علم بردار ہیں، ان کے پاس نہ عورت کے حقوق ہیں نہ آدمیوں کے حقوق، یہ سب کے حقوقوں کی ایسی کی تیسی کر دی ہے، میرا نام عامر اعجاز ہے، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، کرنگی کراسنگ میرے رہائش پذیر ہوں، اسٹیل دودھ والی، اچھا یہ تو وہی دودھ والی بکریاں، آپ سے ہم خریدیں گے دودھ والی بکریاں، فری میں نہیں لیں گے انشاءاللہ، دودھ والی بکریاں، دودھ والی بکری کا بزنس بہت ٹائٹ ہے، میرا خود ارادہ ہو رہا ہے میں اس کو بزنس کروں یار دودھ والی بکریوں کا، اصلی شہد کی پہچان یہ ہے کہ چھتے سے توڑ کے آپ خود لے کر آئے ہو، کسی لیب میں نہیں پتا چلتا، یہ ذہن میں رکھنا، نا 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 اصلی شہد کا ذائقہ بعد دفعہ خراب ہوتا ہے، یعنی خراب سے مراد نقلی نہیں، اصلی شہد کی علامت ہے جمے گا، جو جم نہیں رہا اس کا مطلب گڑبڑ ہے، کیمیکل ڈالے ہوئے ہیں، کوئی بھی لکوڈ چیز ہوگی وہ ٹھنڈ میں جمے گی، البتہ جو بیر کا شہد ہے وہ ذرا مشکل سے جمتا ہے، وہ جلدی نہیں جمتا، اور پلوسا درخت کا شہد ہے کے پی کے میں، وہ گرمیوں میں بھی جم جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں نقلی ہے، تو لہذا اس کو نہ جمانے کے لیے اس میں چیزیں ڈالی جاتی ہیں، پھر نہیں جمتا، لوگ کہتے ہیں اصلی ہے، تو ہم لوگ بہت بیوقوف لوگ ہیں، ان کو تبھی تو میرا شہد کا بزنس کا بیڑا غرق ہو گیا، میں اصلی شہد بیچتا تھا چلا ہی نہیں، ایکسپورٹ کرنے لگا تھا میں، ایک پارٹی آئی میرے پاس، میں نے ان کو شہد دیا بتایا کہ یہ اوریجنل ہے، تو انہوں نے کیا کیا وہ رکھے رکھے جم گیا، آ کے کہنے یہ تو چینی ہے جما ہوا ہے، حالانکہ وہ چینی نہیں تھی وہ موم کے وہ ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں چاہیے، میں نے کہا مرضی ہے بھائی آپ کی، پھر کہتے ہیں آپ مولانا ہو کے یہ کام کر رہے ہو، میں نے کہا مولانا ہو کے یہ کر رہا ہوں، مولانا نہیں ہوتا تو میں اس میں کیمیکل ڈال کے اس کو جمنے سے بچا رہا ہوتا، سمجھتے ہو کہ نہیں، تو ہم نے پھر اندازہ لگا لیا کہ پاکستان میں اگر کوئی خالص چیز بیچ رہا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق اور سب سے بڑا بے وقوف ہے، یہاں خالص چیز سوسائٹی میں چلے گی، اب بکری کے دودھ کے بھی کچھ لوگ بزنس کر رہے ہیں، تو میرا اپنا بھی ارادہ ہوا کہ ایک شوق بھی ہے تو چلو اسی شوق کو بزنس بنا لو، اب بکری کے دودھ میں کیا ہوتا ہے، خالص دودھ اگر آپ بیچو گے نا تو کسی دن دودھ تھوڑا سا گاڑھا آئے گا، کسی دن دودھ تھوڑا سا پتلا آ جائے گا، کسی دن دودھ میں تھوڑی پیاز کی مہک آ رہی ہوگی، آپ نے بکری کو پیاز کھلا دیا اس دن، کسی دن دودھ میں کچھ اور آ رہا ہوگا، لوگ کہیں گے یہ کیا ہے، میں نے گائے پالی تھی نا، بزنس کی نیت سے نہیں پالی تھی، گھر کی گائے تھی، لیکن گھر میں اتنا دودھ تو میں استعمال نہیں کر سکتا تھا، 4-5 کلو گھر میں چلا جاتا، باقی ہم نے کہا چلو محلے والوں کو بیچ دو، بغیر پروفٹ کے بیچ رہا تھا میں، کوئی پروفٹ نہیں رکھے، اس میں شکایتیں آ رہی ہیں، حضرت آج کا دودھ تو بالکل سفید سفید تھا، حضرت آج کا دودھ میں تو پیلا پن بہت آ رہا ہے، حضرت اس دن ہم نے دودھ کو بوائل کیا تو اتنی موٹی ملائی تھی، آج دودھ کو بوائل کیا تو ملائی ہے نہیں، بیٹھ کے وضاحتیں ہی دیتے رہو بھائی، گائے اپنی مرضی سے دودھ دیتی ہے، کمپنی کی مرضی سے دودھ نہیں دیتی، کبھی گرمی زیادہ ہوگی اس نے کم کھایا ہے، یا کبھی ایسی گھاس کھا لی اس میں فیٹ کم بنا ہے تو کم ملائی ہوگی، کبھی کچھ کبھی آرگینک چیزیں اسٹیبل نہیں رہتی، ایک جیسی کبھی بھی نہیں رہتی، یہی اس کے خالص ہونے کی علامت ہے، کمپنیاں کیا کرتی ہیں، اب شہد کی کمپنیاں کیا کرتی ہیں، آپ ان کا شہد پوری دنیا میں کہیں سے بھی لے لو، ایک ہی جیسا ٹیسٹ ہوگا اور ایک ہی فارم میں ہوگا، وہ وجہ کیا ہے، وہ میں نہیں کہہ رہا ان میں ملاوٹ کرتے ہیں، وہ میں کسی بھی الزام نہیں لگا رہا، وہ مشینیں چلا کے ان کا پانی سک کر لیتے ہیں شہد میں، تاکہ اس میں جو سیلان ہے بہاؤ ہے وہ کم ہو جائے، تو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تاکہ ایک ٹیسٹ کو مینٹین رکھا جا سکے، آرگینک چیزوں کا ٹیسٹ ہمیشہ ایک جیسا بولو نہیں ہوتا، شہد جب بھی اتارو گے نیا ذائقہ ہوگا، کبھی پتلا شہد نکلے گا، کبھی گاڑا شہد نکلے گا، کبھی تھوڑا وائٹ کلر کا ہوگا، کبھی تھوڑا ڈارک کلر کا ہوگا، اس طرح سے بزنس نہیں ہو سکتا، شہد میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہوا، وہ شہد لے کے جا رہا ہے یہ تھوڑا ڈارک کلر کا آ رہا ہے، مفتی صاحب پچھلے سال تو بڑا لائٹ چمکتا ہوا کلر تھا، تھوڑا ڈارک کلر ہے، بس وہی نا، کس درخت پہ ہے، کس موسم میں ہے، کون سے پھول اس نے چوسے ہوئے ہیں، مکھی کا موڈ ایک ایسا تھا، یہ سب چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں، گائے کا موڈ ہوتا ہے تو دودھ دبا کر دیتی ہے، موڈ نہیں ہوتا تو دودھ کی کوالٹی گرا دیتی ہے وہ، اب گائے کا موقع میں لطیفے سناؤں گا گائے کو بٹھا کے اس کا موڈ صحیح کرنے کے لیے، تو میں نے لوگوں سے بولا بھائی ہماری گائے کا دودھ ہے، میرا کوئی بزنس نہیں ہے یہ، آپ نے لینا ہے لو، ورنہ پتلی گلی سے نکلو، ملاوٹ کوئی نہیں ہو رہی اس میں، آگے دیکھ لو، لیکن لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا بھائی، خالص چیز پبلک کی کھوپڑی میں، دودھ کو پہچانتے ہیں موٹی ملائی سے، موٹی ملائی یہ خالص ہے، حالانکہ جتنی زیادہ بلائی ہوگی وہ دودھ صحت کے لیے اتنا ہی زیادہ نقصان دہ ہے، اس کا مطلب اس میں منرلز نہیں ہے، اس میں فیٹ بہت زیادہ ہے، جب گائے کو بھینس کو آپ گھاس کھلاؤ گے نا، دودھ کی کوالٹی اچھی ہوگی صحت کے لحاظ سے، ملائی کم ہو جائے گی، جب آپ اس کو وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ونڈے، اس کو پتہ نہیں کیا کہ آپ چاکلیٹیں کھلاؤ گے نا، ہمارا ایک دوست ہے وہ دودھ گائے پالتا بھی ہے اور دودھ بیچتا بھی ہے، وہ گائے کو کیک کھلاتا ہے، شام کو بیکری کا جتنا سامان ہے وہ لے کے اپنی گائے کو کھلاتا ہے، کہتے اس سے دودھ بہت اچھا آتا ہے، کیک کھا کے گائے اچھا دودھ دے سکتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، میٹھا دودھ نکلتا ہے، فیٹ بہت زیادہ، لوگ اسی سے دودھ خریدتے ہیں، یار اس کے دودھ کی کوالٹی بڑی شاندار ہے، گاڑا دودھ ہے، اتنی موٹی ملائی اور ایسا میٹھا کہ چینی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں، اور ہماری گائے گھاس کھا کے دودھ دے رہی تھی، یہ کیا ہے، مفتی صاحب باتیں تو بڑی اچھی کرتے ہیں لیکن مفتی صاحب کی گائے دودھ اچھا نہیں دیتی، کیونکہ گائے کی نیچرل غذا گھاس ہے میرے بھائی، کیک اور چاکلیٹیں نہیں ہے، وہ میٹھا دودھ دے دے گی، ملائی بھی ہوگی تو وہ خود ہی تھوڑے دنوں میں پھول کے کپا بنے ہوئے ہوگے، گھی کا ڈبا بنے ہوئے ہوگے، دودھ کی کوالٹی تھوڑی رہے گی وہ، تو اس لیے پاکستان میں ہمارا تجربہ یہ ہے، میں نے بھی بزنس کیے ہیں، ایسا تھوڑی بہت سارے بزنس کر کے بیٹھا ہوا ہوں میں، اندازہ ہو گیا، یہاں صحیح چیز، یہاں جھوٹ بول کے مال بیچنا آسان ہے، سچ بول کے مال بیچنا مشکل، سچ بول کے شادی کرنا یہاں بہت مشکل ہے، آپ بولو میری اتنی آمدن ہے اور میری پہلے سے ایک بیوی موجود ہے، دوسری بیوی کو میں یہ گھر دوں گا، نہیں ہوگی کبھی بھی شادی، سچ بول کے کام کرو گے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہاں سچ کی ویلیو نہیں ہے، کیا کریں، سوسائٹی اس طرح کی، کچھ لوگ ہیں عقل مند ابھی بھی الحمدللہ، تو اس لیے میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ اگر کوئی کاروبار کرنا ہے نا، اس وقت بکری کے دودھ کا بزنس جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں بہت ٹائٹ چل رہا ہے، تو شاید چل جائے، لیکن وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کو مینٹین رکھا، آپ نہ کرو، آپ بولو یار تھوڑا پروفٹ ہوگا لیکن چیز کیا ہوگی، خالص. اچھا جو زیادہ باتیں کر رہا ہوتا ہے نا خالص خالص, اسی سے زیادہ ڈر بھی لگتا ہے مجھے, کیونکہ زبان پہ اعتماد ہی ختم ہو گیا لوگوں کے. ابھی ایک صاحب نے, ایک حکیم تھے, دو نمبر حکیم, اللہ ان کی مغفرت فرما دے تو زیادہ اچھا ہے. مغفرت مردوں کے لیے کی جاتی ہے نا دعا, تو ویسے تو وہ زندہ ہیں. انہوں نے ہمارے کسی دوست کو کوئی نسخہ دیا, وہ سست رہتے تھے نا, سستی رہتی تھی ان میں. تو کووڈ کرونا کے دنوں میں نہیں, جب یہ چل رہا تھا بڑا, وہ تھوڑا ڈپریشن میں بھی گئے ہوئے تھے, تو ایک حکیم صاحب نے ان کو دوا دے دی. حکیم صاحب نے ان کو بولا کہ یہ اتنی سی چھٹکی کھا لیا کرو. تو اب وہ کھاتے تو بڑے فٹ فاٹ ہو جاتے ہیں نا, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. مجھے بھی انہوں نے لا کے وہ دوا دے دی. سب آپ کے بھی بیانات ہوتے ہیں اور اتنا, اور اس دوا کا نام ہی انرجی بوسٹ بوسٹر, ڈبے پہ لکھا ہوا تھا انرجی بوسٹر. میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا بھائی, میں نہیں کھاؤں گا, ہمیں کیا پتا اس میں کیا ہے. یا تو 100% حکیم پہ اعتماد ہو, ورنہ میڈیکل دواؤں میں کم از کم یہ تو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ کیا ہے اس کے اندر. اس میں مجھے پتا کیا, میں نے کہتے ہیں نہیں بہت زبردست حکیم ہے وہ دو نمبر نہیں ہے. میں نے کہا بھائی پاکستان میں کسی پہ اعتماد کرنا بڑا مشکل کام, میں نے کہا ہم اپنی صحتوں کو ایسے برباد نہیں. اس نے کہا نہیں, جتنا بھی سست ہو آدمی, تھکاوٹ ہو, ہوتا ہے نا کچھ لوگ ڈرنک پی لیتے ہیں تو تھکاوٹ دور ہو جائے, کافی پی لیتے ہیں, چائے پی لیتے ہیں, وہ پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا پتا ہے کہ اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہیں, فائدے کیا ہیں. میں نے کہا اس کا کیا پتا ہمیں. دو سال تک نا وہ جب تھکے ہوئے ہوتے ایک چمچ لیتے گرم پانی کے ساتھ, اور پھر اپنے دفتر جاتے, بھاگتے دوڑتے, جیسے کوئی سٹا لگا کے نہیں چلا جاتا, کہتے بڑی طاقت آتی ہے اس سے. جم جانے سے پہلے بھی کھا رہے ہیں نا, جم جا رہے ہیں پھر جناب دولے چھولے بنا رہے ہیں. کہہ رہے حکیم ایک نمبر ہے, حکیم کہہ رہا ہے اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہے اس میں, کوئی دو نمبر ہی نہیں ہے. میں نے ان سے کہا اس کا لیب ٹیسٹ کرواؤ. میرے کہنے پر نا جب بہت زیادہ, دو سال تو انہوں نے کھائی, میں نے بہت زیادہ اصرار کیا نا کہ یار لیب ٹیسٹ کرواؤ, کروایا تو اسٹرائڈ نکلا اس کے اندر. اب انہوں نے حکیم کو جا کے پکڑا, یار تم ہمیں اسٹرائڈ کھلا رہے ہو. کہہ رہے اللہ کی قسم میں نہیں ڈالتا, اصل میں کچھ اجزاء میں دکان سے خریدتا ہوں, شاید وہ ڈال دیتے ہوں. میں نے کہا اس کمبخت سے پوچھو کہ پھر تو اتنا کانفیڈینٹلی کیوں کہہ رہے کہ اس میں کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے. جب تو کہیں اور سے بھی کچھ چیزیں خرید رہا ہے تو آپ بولو میں کچھ نہیں ڈالتا, بھائی باہر سے کچھ چیزیں میں خریدتا ہوں, شاید اس میں ڈل جاتا, یہ بول دو نا. صاف بات کرنے کا ہماری سوسائٹی میں رواج نہیں ہے, ہر آدمی گھماتا ہے بات کو. تو اس لیے بھائی بہت مشکل ہے پاکستان میں کسی پہ اعتماد کیا جائے. گوروں میں یہ ایک اچھی چیز ہے, کتے پالتے ہیں مگر جھوٹ نہیں بولتے یار. وہاں کوئی چیز خرید رہے ہو تو اس کا مطلب ہے جو لکھا ہوا ہے وہی ہے. میں کتنا باہر جا کے کھانے کھاتا ہوں بیمار نہیں ہوتا, یہاں آتے ہی ہمارے مسالے وہاں بین ہیں. اس پہ بھی لوگوں نے اعتراض کیا کوئی بین نہیں ہے, یہ کمپنیوں کے مسالے تو جا رہے ہیں. بھائی یہ کمپنیوں کے مسالے جا رہے ہیں وہاں بھی, لیکن یہ والا فارمولا نہیں ہے. کمپنیوں کے نام تو یہی ہیں, فارمولا کیا ہے, ریسیپی چینج ہے, فارمولا چینج ہے. یہاں کچھ اور ہے, وہاں کچھ اور ہے. یہاں ٹیسٹ بریانی کا ڈھکن جب ہٹاتے ہو نا, دیکھتے ایک دم تو خوشبو کے جھونکے آتے ہیں, یہ باہر کی بریانیوں میں نہیں ہے. تو یہ جو جھونکے آ رہے ہیں نا, یہ کچھ اور ڈالا ہوا ہے اس کے اندر. اتنا دھوکا, اتنا دھوکا, اتنا دھوکا تمہاری صحتوں سے کھیل رہے ہیں. مت کرو, مسالے بھی مت کھاؤ باہر کے. یہ لونگ, کالی مرچ اور یہ ساری چیزیں لا کے نا نیٹ پہ سرچ کر لو, ریسیپیز آج کل مل جاتی ہیں. تو نیٹ پہ گھر والوں سے بولو بھائی بریانی مسالہ خود گھر میں بناؤ, ٹکا مسالہ خود آپ تجربہ کر کے دیکھو. اللہ کی قسم آپ گھر میں وہ مسالہ بناؤ, آپ کھاؤ, پیٹ خراب نہیں ہوگا. باہر کا پیکنگ کا بہت اچھی کمپنی کا مسالہ لاؤ گے, کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا آپ کے پیٹ میں. اور اگر نہیں پڑ رہا تو اس کا مطلب تم گندگی کے عادی ہو چکے ہو. ایک بھنگی اگر ایک گٹر سے ڈبکی لگا کے دوسرے گٹر سے نکلتا ہے, اسے کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو یہ نہیں ہے کہ امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. بھائی اس کو عادت ہو گئی ہے, کس کی, اس بیچارے کا تو مجبور ہے وہ. شریف, ایک شریف نہیں کہنا چاہیے, ایک صفائی پسند آدمی اگر گھسے گا تو بیمار ہو جائے گا وہ. تو یہ جو آپ اگر ان مسالوں کو کھا کے خراب نہیں ہو رہا نا پیٹ, تو یہ اس کی علامت نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں. یہ مسالے ٹھیک ہیں, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو گندگی کی عادت پڑ چکی ہے. بہت ہو گیا یار, میں بھی انسان کا بچہ ہوں. کچھ آپ قیامت کے دن درجہ بندی کی جائے گی, لوگ عمل بتاؤں گا کس دن. پورا لمبا بیان ہے اس کے اوپر, جلیوں بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. یہ وہی بکری والا, بکری پالو, بزنس کرو, مزہ نہ آئے, پیسے واپس, آرگینک چیزیں کھلاؤ لوگوں کو. مفتی صاحب اسلام فرض واجب حکام کیا ہے وہ بتاؤں گا, پورا بیان ہے یار, تو معاشرتی علوم کا پورا پرچہ ہے. مطلب اگر وہ قیامت کے دن ایسا ہوا کہ اس کے پاس توحید کے علاوہ کوئی نہیں کھلا تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ سزا کھانے کے بعد جنت میں جائے گا. جو توحید پہ مرا ہے وہ پھر آخر مار کھانے کے بعد صرف توحید کی برکت سے ایک دن جہنم سے نکل آئے گا. مفتی صاحب پیغمبروں کی قبروں کو اللہ نے سلامت محفوظ کیوں نہیں رکھا؟ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک محفوظ ہے. اس میں بڑی حکمت ہے, کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ امت میجورٹی توحید پرست ہے, یہ اپنے پیغمبر کی قبر کو سجداگاہ نہیں بنائے گی, طواف کا ذریعہ نہیں بنائے گی. پچھلی امتوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجداگاہ بنایا, حدیث سے یہ مضمون ثابت ہے. تو اس لیے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر محفوظ ہے, کسی اور پیغمبر کی اتنی یقینی طور پہ محفوظ نہیں. امکانات ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی قبر ہے یہ اور موسیٰ علیہ السلام کی, یہ یقینی نہیں ہے, امکان کی درجے میں ہے. یہ امکان ہے کہ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. لوگ جاتے ہیں نا, جو بیت المقدس جاتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی قبر یا موسیٰ علیہ السلام کی قبر, تو بھائی امکان کے درجے میں ہے, وہ یقینی نہیں ہے. تو اللہ نے چونکہ اسلام ہی کو باقی رکھنا تھا, تو اس لیے جو اسلام کے پیغمبر ہیں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صرف انہی کی قبر کو اللہ نے یقینی طور پہ محفوظ رکھا ہے. چلو بھائی بہت ہو گیا, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. میرے گھر میں بھنڈی پکی ہوئی ہے, بھنڈی گوشت کے ساتھ.